الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض والكتاب يحسبون الله وقرب عن جنوبهم ويتفكرون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وخلقتم للآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
میرے مرشد فرماتے ہیں حضرت مولانا شاہ حکیم محمد احمد صاحب دامت برکاتہ کہ سارے عالم میں پھر پھر کے یارب تیرا درد محبت سنائے، سارے عالم میں پھر پھر کے یارب تیرا درد محبت سنائے، تیرا درد محبت سنا کر تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنوں بنائے، تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنوں بنائے، اور سارے عالم کو مجنوں بنا کر سارے عالم کو مجنوں بنا کر میرے مولا تیرے گیت گائے. اللہ تعالیٰ کا یعنی ہم اللہ کی محبت اپنے بزرگوں سے سیکھے، اللہ کی محبت اپنے بزرگوں سے سیکھے، کیونکہ یہ جو اللہ کی محبت ہے یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. کہ بتا دو قاعدہ کیسے فریاد کرتے ہیں، بتا دو قاعدہ کیسے فریاد کرتے ہیں، اے اسیران قفص میں نو گرفتاروں میں. ہم نئے نئے اللہ کی محبت کے گرفتار ہیں، آپ ہمیں اللہ کی محبت کرنا سکھائیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے آہوزاری اور اللہ کی یاری کیسے حاصل کریں، کیسے اللہ کی ایسے آہوزاری کریں اور اللہ تعالیٰ کی بے قراری اور محبت ہمیں جو ہے وہ حاصل ہو جائے. یہ سیکھنے کی چیز ہے ہر شخص. ہمارے بزرگوں نے اپنے بزرگوں سے یہ چیز سیکھی، پھر انہوں نے اپنے دوستوں کو سکھائی. یہی سلسلہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے کہ ہر شخص نے اپنے بڑوں سے سیکھا، بغیر سیکھے نہیں. لہٰذا اللہ کی محبت بھی جو ہے وہ سیکھنے کی چیز ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تو ان کی ماں ہماری حضرت حسن بصری کی والدہ ہماری ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، تو ان کے گھر میں نوکرانی تھی حضرت حسن کی والدہ. حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت مشہور تابعی ہیں، اتنے کہ خود فرماتے ہیں کہ قد رأیتُ کہ میں نے جو ہے 120 صحابہ کی زیارت کی ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ وہ تابعی ہیں جنہوں نے 120 صحابہ کی زیارت کی، اور ان کی والدہ جو ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نوکرانی تھی. تو لہذا وہ جو ہے حضرت عمر جب امیر المومنین تھے، آگے آ جاؤ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں لے گئی سنت تحلیق ادا کرنے کے لیے. جو کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو چھوارا کھجور چبا کر اس کا تھوڑا سا وہ بچے کو جو چٹایا جاتا ہے کسی بزرگ سے اللہ والے سے کہ یہ سنت ادا کرائی جاتی ہے, اس کو سنت تحلیل بولتے ہیں. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لے گئی تو حضرت عمر نے سنت تحلیل ادا فرما کر پھر دعا دی, سنت عقید ادا فرما کر دو دعائیں دی. نمبر ایک, اللہم فقیہ فی الدین, اللہم فقیہ فی الدین وحببہ الی الناس, کہ اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما, اس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور لوگوں میں اس کو محبوب بنا دیجیے. فقیہ فی الدین, دین کی سمجھ عطا فرما, وحببہ الی الناس, اور لوگوں میں اس کو محبوب فرما دیجیے. کیا مطلب کہ دین کی سمجھ, نمبر ایک بات یہ, کیونکہ اب ایک میں ہے دین کی سمجھ ہو اور دوسرے میں لوگوں کے دل میں محبت ہو, لوگوں کے دلوں میں محبت ہو. تو پتہ کیوں, مطلب یہ کہ دین کی سمجھ ہو, ایسا نہ ہو کہ اپنے پاس کے بیٹھنے والوں کو اب وہ رستہ تو جانتا ہی نہیں ہے جدہ جانے کا, اور بجائے وہ جدہ لے جانے کے لندن اور واشنگٹن اور امریکہ جرمن اور جاپان لے جائے. اب اس کے پاس لوگ دین سیکھنے کے لیے بیٹھے, دین کی اب خود اس کے پاس دین کی سمجھ نہیں ہے, لوگوں کو کیا دین سکھائے گا؟ جس کے اپنے پاس سمجھ نہ ہو وہ کیا کسی کو دین بتائے گا؟ کیوں؟ اسی لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں, میرے شیخ کا شعر ہے کہ کیوں آ ہمیں کچھ تاثیر نہیں, کیوں آ ہمیں کچھ تاثیر نہیں, کیا عشق کا دل میں تیر نہیں. یعنی جو تمہاری بات میں اور تمہارے دین پھیلانے کے اندر جو اثر نہیں ہے اور وہ جو آہ نکل رہی ہے وہ صرف زبان پر ہے, دل میں کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے کہ عشق کا جو تیر ہے وہ دل میں نہیں لگا ہوا. اللہ کی جو محبت زبان سے تو پیش ہو رہی ہے لیکن دل میں نہیں ہے وہ محبت. کیوں آہ ہمیں کچھ تاثیر نہیں, اثر نہیں ہو رہا, کہ رو رہے ہیں اور دین کی بات پیش کر رہے ہیں لیکن اثر نہیں ہو رہا. وجہ کیا ہے کہ دین کی بات تو ہے لیکن اس دین کی بات میں درد محبت شامل نہیں ہے, محبت نہیں ہے, اس درد نہیں ہے, اثر اسی لیے تو نہیں ہے کیونکہ اثر کے لیے درد ضروری ہے. کیوں آ ہمیں کیا کچھ تاثیر نہیں, کیا عشق کا دل میں تیر نہیں, جب نور نہیں خود ہی دل میں ممبر پہ وہ کیا برتائیں گے؟ جس کے اپنے پاس نور نہ ہو وہ کسی کو نور کیسے دے گا, جس کے اپنے پاس نور نہ ہو وہ کسی کو نور کیسے دے گا؟ لہذا نور دینے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے پاس بھی تو نور ہو. آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہماری کوئی بات نہیں سنتا, ہم دین کی بات کرنا چاہتے ہیں ہماری کوئی بات نہیں سنتا. تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تم نے بھی اپنے بڑوں کی سنی ہے, اپنے بڑوں کی سنی ہے, کسی کی بات سنی ہے؟ جب کسی کی سنو گے پھر لوگ تمہاری سنیں گے. اب کسی کی تو سنو نہیں, کہیں نہیں ہم ہی سب کچھ ہے, ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے بڑا بنانے کی. تو جو کسی کو بڑا نہ بنائے گا تو اس کو لوگ بڑا کیسے بنائیں گے؟ ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. جو خود کسی کو بڑا نہ بنائے گا اس کو لوگ بڑا کیسے بنائیں گے؟ اب خود تو دوسروں کو تو بڑا بناتے ہوئے اپنے کو اپنے سر پر بڑا رکھتے ہوئے تو شرم آتی ہے اور چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں بڑا بنائیں, چاہتے کیا ہے کہ لوگ ہمیں بڑا بنائیں, جبکہ خود کسی کو بڑا بناتا نہیں ہے. تو پھر کیسے اثر ہوگا اس کی بات میں؟ لہذا اس کے اندر وہ نور بھی نہ پیدا ہوگا. جب نور نہ ہوگا تو خود ہی دین کی سمجھ نہ ہوگی, وہ دین کی سمجھ کیسے پھیلائے گا اس کو؟ جب خود دین کی سمجھ نہیں ہوگی تو اپنے بیٹھنے والوں کو, اپنے پاس کے بیٹھنے والوں کے اندر وہ دین منتقل نہ کر سکے گا. حضرت صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے جو فہم حاصل کی, جو تفقہ, جو سمجھ حاصل کی, وہی سمجھ آگے منتقل کی. لہٰذا کیا حال تھا تابعین حضرات کا, پھر ان تابعین نے جو درد حاصل کیا وہ درد جو ہے تب تابعی میں منتقل ہوا. یہی طریقہ چلا رہا ہے کہ عشق حق کی آگ سے سینہ میرا بھر دیجیے, عشق حق کی آگ سے سینہ میرا بھر دیجیے. کسی کو اپنے تو مٹاتا نہیں ہے, کسی اللہ والے کی صحبت میں خود تو عشق حاصل کرتا نہیں ہے. تو جس کے اپنے پاس عشق نہ ہوگا وہ عشق کی آگ لگائے گا کیسے بھائی؟ اب ایک آدمی دعویٰ تو کر رہا ہے, ایک آدمی دعویٰ کر رہا ہے, اس نے لگایا کہ ایک خیمہ بنایا شامیانہ. حضرت کی بات یاد آئی, ایک شامیانہ لگایا اور اس پر لکھا لیلا کہ یہاں لیلا کا دیدار ہوگا، پانچ پانچ روپیہ ٹکٹ رکھ دیا اور وہاں لگایا کہ یہاں لیلا کا دیدار ہوگا. اب لوگوں نے پانچ روپیہ خریدا. اس کے بعد جی جب خیمے کے اندر جھانکا تو وہاں بجائے لیلا کے کتا بندھا ہوا ہے، وہاں بجائے لیلا کے کتا بندھا ہوا ہے. اب آپ بتائیے لوگ کیا کہیں گے. رضا میرے دوستو، ایسے ہی جو لوگ اپنے بزرگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتے تو ان کے دین کا لیول تو بڑا بڑا نظر آئے گا، خطابات اور وقابات تو بہت بڑے بڑے لگا سکتے ہیں، لیکن جب اندر جھانکیں گے تو اندر دنیا کی محبت، تکبر، حسد اور بغض اور لیلاؤں کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. یہ عالم ہوگا. باہر سے تو لیبل لگا ہوگا مولا کا، ادھر بیٹھو گے دل تک ہے نا. اندر اوپر تو مولا کا لیبل لگا ہوگا کہ کہیں گے فلاں صاحب فلاں صاحب، بڑے بڑے القابات اور آدابات آداب کے ساتھ، لیکن جب اندر کھڑی بیٹھے تو پتہ چلے گا کہ دل کے اندر تو گندگیاں بھری پڑی ہیں، القابات اور آدابات سے نہیں. لہٰذا اصل چیز کیا ہے کہ اپنے بزرگوں کی صحبت سے، اپنے بزرگوں کی صحبت میں جو اللہ والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتا میرے دوستو، وہ ناقص رہتا ہے، ناقص نامکمل. ہر چیز سیکھنے کا ایک طریقہ ہے نا، بس اللہ کی محبت کے سیکھنے کا طریقہ بھی ہے. لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دعا دی، کیا دعا؟ تحنیک کے وقت میں کہ اللہم فقیہ فی الدین، کہ اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما. یہ دین کی سمجھ میرے دوستو بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ باتوں کے پاس علم تو بہت ہوتا ہے، علم تو بہت ہوتا ہے، لیکن اس علم کی گہرائی نہیں ہوتی، گہرائی تو ہوتی ہے. ایک ہے گہرائی اور ایک ہے گہرائی، ایک ہے گہرائی اور ایک ہے گہرائی، دونوں میں فرق ہے. یعنی گہرائی سے کیا مراد ہے؟ یہاں سے وہاں تک پھیلا ہوا نظر آئے گا، یہاں سے وہاں تک پھیلا ہوا نظر آئے گا. اور اتنا بڑا دریا، اتنا بڑا سمندر، اتنی بڑی نہر، لیکن پتہ چلا چار چار فٹ کی نہر ہے، اور دریا اس کے مقابلے میں، دریا کا یہ حال ہے کہ دریا بہت چھوٹا معلوم ہوتا ہے، بہت چھوٹا معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کی گہرائی عمق جو ہے دیکھو تو دو دو سو فٹ، تین تین سو فٹ، چار چار سو فٹ گہرائی. اصل چیز گہرائی ہے بھائی، گہرائی سے کیا کرے گا. تو لہذا فرمایا، اسی لیے حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ متباہر کی دو قسمیں ہیں، متباہر کی دو قسمیں، یعنی دین کے کام کرنے والوں کی سمجھو دو قسمیں. ایک تو ہوتا ہے کدو متباہر اور ایک مچھلی متباہر. کدو کیا ہے؟ کدو کا حال یہ ہے جو پورے دریا میں گھومتا ہے، پورے اوپر 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 ہر جگہ گھومتا ہے لیکن اندر نہیں جاتا. اس کے برعکس جو مچھلی متباہر ہے، اس کا حال یہ ہے کہ پورے دریا میں نہ بھی گھومے لیکن گہرائی تک جاتی ہے. بس جو صحابہ کا جو علم تھا وہ یہی تھا، علم بہت تھوڑا تھا ان کیا، اتنے بڑے القابات آداب یہ سب چیزیں نہیں تھی، لیکن جو چیز تھی وہ دین کی سمجھ تھی. جو تھوڑا سا علم تھا وہ گہرائی تک تھا، وہ گہرائی تک تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے ان کو وہ درد حاصل تھا کہ ان کا جو سمجھ تھی، علم تھوڑا تھا لیکن جو تھا وہ گہرائیوں تک تھا. آج یہی چیز کی کمی ہے، آج یہی چیز کی کمی ہے کہ وجہ کیا ہے کہ مدرسے تو پڑھتے ہیں، تبلیغ میں چلے تو لگاتے ہیں اور عبادتیں تو بہت ہیں، لیکن اللہ والوں سے تعلق. یہ کمی کی وجہ سے، اس کمی کی وجہ سے اخلاص نہیں ہے، اس کمی کی وجہ سے جو اندر بات ہونی چاہیے تھی وہ بات نہیں ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا دی، اللہم فقیہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما. نمبر ایک دعا. اور دوسری دعا کیا دی؟ وحببه الى الناس، اور لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیجیے، لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیجیے. کیا مطلب؟ اس کی فرمائے محبت کو. راز یہ ہے کہ پتہ چلا کہ ہے تو بہت بڑا عالم، دین کی سمجھ تو ہے، لیکن لوگ محبت نہیں کرتے تو دین سیکھیں گے کیسے؟ جب محبت نہ ہوگی تو کیسے بیٹھے گا, کیسے دین سیکھے گا؟ اللہ کیا عجیب دعا ہے. یہ ہے سمجھ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سمجھ دیکھی کہ دو دعائیں کو کیسے عجیب دیا, کہ دین کی سمجھ عطا فرما اور لوگوں کے دل میں محبت بھی ڈال دے. کیونکہ اگر دین کی سمجھ ہوگی لیکن لوگوں کے دل میں محبت نہ ہوگی تو لوگ دین نہیں سیکھیں گے, دین نہیں سیکھیں گے. کیونکہ جب محبت ہوتی ہے تبھی بیٹھتا ہے. دیکھو ٹوپی ایسے پہن لو کہ بالوں کو چھپا لو, ایسے کر چرے تو سر میں بال ہی نہیں ہے. ہاں ایسے کرو, چھپا لو, تھوڑا ماتھا کھولو اور لیکن بالوں کو چھپا لو. یہ طریقہ ہے ٹوپی پہننے کا. اور یہ دیکھو اس کے تو سر پہ بال ہی نہیں ہے, یہ بھی اپنے بالوں کو چھپا رہا ہے. یہاں مطلب کہ یہ ٹوپی پہننے کا طریقہ ہے. افسوس ہے مسلمان کو ٹوپی بھی نہیں پہننی ہے, یہ بھی نہ سیکھا. ہم لوگ سیکھتے نہیں ہیں نا, کوئی بتاتا بھی نہیں ہے. مولوی یہی کہتا ہے کہ غنیمت ہے مسجد نہیں آ جاتے. تو جیسے ایک دیہاتی تھا نا, اس کی بھینس مسجد میں گھس گئی. اب مسجد میں آئی تو دیہاتی بڑا ناراض تھا, اس نے شور مچایا کہ یہ بدتمیز ہے, تمیز نہیں ہے, جانور دیکھو مسجد میں گھساتے. تو اتنے میں پیچھے سے وہ مالک بھی چلایا, وہ دیہاتی سیدھا تھا. اب جو مولوی مؤذن نے اس کو دیکھا تو اس کو پر چلانا شروع کر دیا, تمہیں تمیز نہیں ہے کہ ایسے جانوروں کو کھلا چھوڑ دیتے ہو, ایسے آ جاتے ہیں مسجد میں. بہت سنائی. اب وہ دیہاتی تو پہلے برداشت کرتا رہا, تو اس نے کہا بھائی مولوی چپ کر, جانور تھا غلطی سے گھسا ہے, کبھی تو نے ہمیں مسجد میں دیکھا؟ جانور تھا غلطی سے گھسایا, کبھی ہمیں بھی مسجد میں دیکھا کہ غلطی سے ہم گھس گیا؟ ایسے ایسے حال ہے جی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری دعا دی کہ اللہ اس دین کی, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, ٹوپی نشتے, ٹوپی نشتہ, اچھا ٹوپی نشتہ, اہتمام ٹوپی لینی چاہیے نا, اچھی چیز ہے نا ٹوپی لینا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کہ اللہم فقیہ فی الدین, کہ اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما, اور محببہ الی الناس, اور لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیجیے. کیونکہ جب دین کی سمجھ ہوگی لوگوں کے دل میں محبت نہ ہوگی تو دین نہیں سیکھیں گے, دین نہیں سیکھیں گے. اور اگر دین کی لوگوں کے دل میں محبت ہے لیکن سکھانے والے کے پاس دین کی سمجھ نہیں ہے, لوگ اس سے محبت تو بہت کرتے ہیں دین کے نام پر لیکن اس کے بعد دین کی سمجھ نہیں ہے, تب کیا حال ہوگا؟ وہ یہی حال ہوگا, ہم تو ڈوبیں گے سنم, تجھے بھی لے ڈوبیں گے. یہی ہے جعلی مرشدین, پھر جعلی ملا, جعلی ملا اور جعلی پیر بنے گا پھر. وہ لوگوں کو خود بھی اپنا ایمان تو اس کا ہے تباہ, دوسروں کے ایمان کو بھی تباہ کرے گا. صرف حلوے مانڈے اور بریانیوں تک اپنی جو ہے وہ دین کو محدود رکھے گا, کہے گا بس گیارہویں شریف کرو, بریانی کھاؤ اور گوشت اڑاؤ اور بس مزے کرو, نہ نماز کے نہ روزے کے. بتائیے صاحب, اگر مومن نماز ہی نہ پڑھے کیسا عجیب ہے, مومن اور نماز نہ پڑھے, اللہ اللہ کیسی تعجب کی بات ہے کہ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے اور پھر جماعت سے نماز نہ پڑھے. عجیب بات ہے کہ نہیں ہے, کتنی تضاد ہے کہ مسلمان اور جماعت سے نماز نہ پڑھے, کتنا عجیب ہے یہ. اس زمانے میں تو عجیب نہیں لگتا لیکن صحابہ کے لیے اور ہمارے بزرگوں کے لیے بہت عجیب بات ہے کہ ایک مسلمان آدمی ہو, ایک مسلمان آدمی ہو اور وہ جو ہے مسجد میں جماعت سے نماز نہ پڑھے, اپنے گھروں میں پڑھے, یا مسجد میں آتا تو ہے لیکن دیر سے آتا ہے. بتاؤ یہ کیسی عجیب بات ہے. وجہ کیا ہے کہ اللہ ایک محبت نہیں ہے, اور جن کو اپنا رہبر بنایا ان کا بھی حال عجیب ہے. ایسا نہیں بلکہ رہبر ایسا ہو کہ اس کو دین کی سمجھ ہو. اسی لیے تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جس کو اپنا مرشد بناؤ, رہبر بناؤ, پہلے انصاف پسند علماء سے, بڑے اچھے علماء سے پوچھو تو کہ صاحب یہ آدمی جو ہے یہ کیسا ہے, وہ علم کی روشنی ماریں گے, علم کی ٹارچ میں, علم کی ٹارچ میں دیکھیں گے کہ یہ صاحب ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ چکر باز ہو, اس کا صاحب سب پیٹ بنانا ہے. کہ کھانے پینے کے چکر نہ نماز نہ روزہ، ایسے ایسے مرشدین بنتے ہیں کہ نماز ہی نہیں پڑھتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز پڑھے، اور یہ پیر کہتا ہے کہ نماز ہی نہ پڑھے. یہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن عورتوں سے پردہ نہیں کرتا، کتنی عجیب بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرماتے تھے نا، اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں. بلکہ عجیب ہے کہ مرشد ہو چہرے پر داڑھی نہ ہو. کیوں بھائی، کیسا پیر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس دلیل کی پوچھتے ہیں، داڑھی کی دلیل ہم پوچھتے ہیں. بتاؤ، تم بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ کسی کو شبہ ہے؟ ایسا ہے کوئی مومن کہ جس کو شبہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی؟ کوئی شبہ کی بات ہے یہ؟ کتنی سورج سے زیادہ روشن بات ہے یہ. سورج کے دیکھنے میں ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر مومن گئے سے گیا مسلمان سمجھتا ہے، کافر بھی اس کا اقرار کرتا ہے. تو پھر کیسا مومن کے چہرے پر داڑھی نہ ہو، کیسا عجیب لگے گا. تو اس لیے کیا دعا دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما، اور وحببہ الی الناس، اور لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیجیے، تاکہ دین کی علم دل کی سمجھ بھی ہو، اور پھر لوگوں کے دل میں محبت ہو تو لوگ اس سے دین بھی سیکھیں. لوگ اس سے دین بھی سیکھیں. اگر سمجھ نہیں ہوگی، محبت ہوگی، تو پھر لوگوں کا دین خراب کرے گا، ان کی آنکھوں خراب کرے گا. اور اگر محبت نہیں ہے، دین ہے، تو لوگ کو دین نہ سیکھیں گے، وہ خالی خالی رہے گا. یہ بھی تو ایک لذت ہے، اللہ کی محبت. یہ تو حضرت سے دعا مانگی کہ سارے عالم میں پھر پھر کے یارب تیرا درد محبت سنائے. سارے عالم میں پھر پھر کے یارب تیرا درد محبت سنائے. اللہ کی محبت کا وہ درد جو اللہ والوں کی صحبت سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اللہ کو نے حاصل عطا کیا، اسی محبت کے درد کو ہم سارے عالم میں سنائے پھر پھر کے. سارے عالم میں پھر پھر کے یارب تیرا درد محبت سنائے. تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنوں بنائے، اور سارے عالم کو مجنوں بنا کر میرے مولا تیرے گیت گائے. در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر، اہل درد محبت کو پائے. در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر، اہل درد محبت کو پائے. یعنی اگر اللہ والوں کی صحبت، اللہ کے عاشقین کی صحبت ہم کو میسر ہو، بس یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے عاشقوں کی صحبت میں بیٹھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے عاشقوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے عقل مند فرمایا. اللہ کے عاشق کون ہے؟ یہ اصل میں عقل مند لوگ ہیں، اور عقل مندوں کی صحبت کتنی ضروری ہے. اب کیا دلیل ہے؟ دیکھیے اللہ فرما رہے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کے اندر یہ نشانیاں رکھی ہیں. نشانیاں لآیات، نشانیاں اللہ تعالیٰ کی. یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ سب کی سب نشانیاں ہیں. اب کیسے لیکن کس کے لیے نشانیاں؟ لآیات، نشانیاں تو ہیں لیکن لأولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے نشانیاں. اب اسی سے سائنسدان کیا بولتا ہے؟ کہتا ہے دیکھو میں عقل مند ہوں، کیونکہ ہم تو ان نشانیاں اور سیارے کی ہم تحقیق کرتے ہیں، اور زمین اور آسمان کا فاصلہ بتاتے ہیں، اور زمین کا سے لے کر سورج کا فاصلہ ہم نے بتایا، زمین سے لے کر چاند کا فاصلہ بتایا. تو ہم عقل مند ہیں. ہماری عقل مندی دیکھو، نہیں، عقل مندی کی یہ نشانی نہیں ہے. عقل مندی کی نشانی یہ نہیں ہے کہ زمین آسمان کی تخلیق پر غور کرنا، یہ عقل مندی کی نشانی صرف اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایک شرط ہے. آگے اس کے لیے شرط ہے. شرط کیا ہے؟ کہ وہ لوگ ہوں کہ الذین یذکرون اللہ، کہ عقل، اب الگ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی تفصیل بیان کی. بیان ہے یہ کہ عقل مند لوگ کون ہیں، کیونکہ سائنسدان جو نماز کا نہ روزے کا، اللہ ہی کو نہیں مانتا، جو اللہ کو ہی نہیں مانتا وہ عقل مند کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی بیوقوفی کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ وہ اللہ کا منکر ہے. اس کی بیوقوفی کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ وہ اللہ کو مانتا نہیں ہے. یہی بیوقوفی ہے سب سے بڑی. جو بیوقوف ہے وہ عقل مند کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بیوقوف ہے وہ عقل مند کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اب یہاں تک آیت پڑھتے اپنے مطلب کی، بہت استاد ہیں لوگ کہ دیکھو کہاں ہم ایجادات کرتے ہیں، ہم نئی نئی، اب انگریز ہیں جیسے نئی نئی ایجادات کرتا ہے، اور کہتا کیا ہے کہ دیکھو قرآن شریف تمہارا کہتا ہے کہ عقل مند لوگ کون ہیں جو زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور کرتے ہیں. یہ کہتا لیکن اللہ تعالیٰ آگے نہیں پڑھتے. اب عام آدمی بےچارا وہ کہتا ہے ہاں یار یہ بات تو ٹھیک ہے, وہ ترجمہ دکھا دیتا ہے. وہ اسی لیے تو کہا کہ جو بزرگوں کی اور عالموں کی صحبت میں ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. جیسے جب ہندوستان پاکستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی بر صغیر میں, تو ہندو آریا والے یہ مسلمانوں کو ہندو بناتے تھے اور سب کو ہندو بنانے کے جاتے تھے. تو ایک کسان تھا, وہ حضرت قطب العالم مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جایا کرتا تھا, ان سے بیعت تھا, ان کا مرید تھا, وہ حل چلا رہا تھا. تو ایک ہندو آیا تو اس نے آ کر اس کو ہندو کی تبلیغ کی کہ ہندو مدد اختیار کر لو اور خدا ادا کوئی نہیں ہے, ایسے بولا. اس کے ہاتھ میں حل تھا, اس نے حل اٹھایا, کہا یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ تیرے اندر گھسڑ دوں گا میں. ارے وہ تو وہاں سے دم دبا کر بھاگا. تو پھر انہوں نے دہلی کے اندر اپنا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہاں پر لکھا کہ ہر آدمی چاہے مسلمان کتنا عبادت کرتا ہو لیکن وہ ہمارے دھوتے میں آ جاتا ہے, لیکن جس مسلمان کا تعلق کسی اللہ والے سے کسی بزرگ سے ہوتا ہے وہ ہمارے دھوکے میں نہیں آتا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ والوں کے پاس جو نور ہوتا ہے یہ آدمی بظاہر تو سادہ ہوتا ہے لیکن اس کی سادگی کے اندر ان کے جو تعلق کی وجہ سے نور پیدا ہوتا ہے اس نور کی وجہ سے اس کی عقل زیادہ ہوتی ہے, لہٰذا وہ کسی درد کی بات نہیں سنتا. صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جان قربان کرنا اور اطاعت اور فرما برداری کرنا اسی کو وہ اپنی سعادت سمجھتا ہے. چاہے اس کے پاس بڑے بڑے کوئی عالم نہیں ہوتے, بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں عالم نہیں ہوتے لیکن ان کی سمجھ بڑی غضب کی ہوتی, سمجھ بڑی بلا کی ہوتی, صحبت کی وجہ سے. کیونکہ اصل چیز تو نور ہے, جو نور ان کے دل میں ہوتا ہے. عام دیہاتی ہوتے ہیں سیدھے سادے کہ نماز پڑھی, روزہ رکھا, اور اگر زکات بھی زکات دے دی, عشر ہے تو دیہات کھیتوں کا عشر دے دیا, سیدھے سادے زندگی, بس داڑھی شلوار کفن سے پر, کچھ بڑی عبادات نہ, تقریریں نہ عبادات لمبی لمبی, بس سیدھی سادی زندگی. لیکن ان کی صحبتوں میں بیٹھو پتا چلتا ہے کہ یہ تو کیا عجیب آدمی, یہ ہے عقل مندی. لہذا جو ہے وہ اسی طرح سے گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارا قرآن شریف کہتا ہے کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو زمین اور آسمان کی تخلیق میں نشانیوں کو تلاش کرتے ہیں. لیکن اللہ نے آگے فرمایا, اب تفصیل کی کہ عقل مند لوگ کون ہیں. الذین سے ہو رہی ہے اس کی تفصیل. الذین یذکرون اللہ, کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. عقل مند لوگ کون ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. اب یہ ترجمہ دکھا دیں گے, وہاں ایک ہی آیت کا ترجمہ دکھائیں گے تو ہر آدمی بے بس ہو جائے گا, کہے گا ہاں یار یہ بات تو ٹھیک ہے. کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو موبائل اور کمپیوٹر ایجاد کریں, عقل مند لوگ وہ ہیں جو جہاز بنا کر اڑے, عقل مند لوگ وہ ہیں جو زمین سے پار کر کے چاند اور آسمان پر پہنچ جائیں. نہیں, اللہ کیا فرما رہے ہیں, نہیں, الذی عقل مند لوگ کون ہیں, الذین یذکرون اللہ, کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ ان کی عقل مندی ہے کہ جو زمین اور آسمان, جس کا زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کو یاد کرتے ہیں. یذکرون اللہ, لیکن یاد کیسا کرتے ہیں, یہ نہیں کہ مسجد میں آئے نماز پڑھی اللہ کو یاد کیا. ارے بھائی دور دور نہ بیٹھو, قریب قریب آ جاؤ, قریب قریب بیٹھ جاؤ. کول آ جا میرے, کول آ جا, نیڑے آ جا نیڑے. ماشاء اللہ. تو عقل مند لوگ کون ہے, یہ نہیں کہ مسجد میں آئے یاد کیا اور مسجد سے باہر نکلے بس اللہ کو بھول گئے, اب اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, کیسے عورتوں کو دیکھ رہے ہیں یا فلمیں دیکھ رہے ہیں یا لڑکوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جن کو شریعت نے دیکھنے سے منع کیا. ایسے لڑکے جن کی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو ان کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنا جائز نہیں ہے, حرام اور گناہ کبیرہ ہے, اس کو معمولی سمجھتے ہیں. یا اگر بازی لوگ ہیں ان کی داڑھی بھی آ جاتی ہے لیکن پھر بھی حسین معلوم ہوتے ہیں, داڑھی کے باوجود وہ حسین معلوم ہوتے ہیں, تو ان کو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے. اب یہ دیکھ رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں, اخبارات میں تصویریں دیکھ دیکھ کر اور اخبار کے اسٹال پر کھڑے ہو کر تصویریں دیکھ دیکھ کے حرام مزے لے رہے ہیں, یا سڑک پر بس اسٹاپ پر عورتوں کو دیکھ رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, غیبتیں کر رہے ہیں, تو یہ ذاکر کہلائے گا؟ یہ کہیں گے کہ اللہ کو یاد کر رہا ہے؟ اللہ دین یذکرون اللہ ہوگا؟ نہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی تین ہی حالتیں ہوتی ہیں, یا تو کھڑا ہوگا, یا بیٹھا ہوگا, یا لیٹا ہوگا. تین حالتیں ہیں, چوتھی کوئی حالت نہیں ہو سکتی. یا کھڑا ہوگا, یا بیٹھا ہوگا, یا لیٹا ہوگا. تین حالتیں, چوتھی کوئی حالت نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے تینوں حالت میں بیان فرما دیا کہ یہ ہمارے عاشق ایسے ہیں کہ ہر حال میں ہم کو یاد رکھتے ہیں. اور یہاں یاد رکھنے کے کیا معنی ہے؟ یہاں یاد رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ ہماری نافرمانی نہیں کرتے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت اللہ 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 کہہ رہے, یہ مطلب نہیں ہے. کیونکہ ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ زبان پر, ہاتھ میں تسبیح ہے, ہاتھ میں تسبیح ہے اور زبان پر سبحان اللہ ہے اور عورتوں کو دیکھ رہے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں, سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اور ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں اور سائن بورڈ اور اخبارات کے اندر عورتوں کی تصویریں دیکھ رہے ہیں اور ہاتھ میں تصویر بھی چل رہی ہے. تو کیا یہ یاد کہلائے گی؟ یہ یاد نہیں. یاد کی کیا معنی؟ مطلب کیا کہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں. یذکرون اللہ, کہ جہاں کوئی نافرمانی کا موقع آتا ہے وہ اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہیں. اس نافرمانی سے اور گناہ سے بچنا یہ اللہ کی یاد ہے. کیونکہ نماز پڑھی, نماز تو ایک آدمی کتنی دیر تلاوت کر سکتا ہے؟ ایک گھنٹہ, دو گھنٹہ. کتنی دیر نماز نفل پڑھے گا؟ ایک گھنٹہ, دو گھنٹہ, تین گھنٹہ. کتنی دیر جو ہے وہ ذکر کرے گا, کتنی دیر عبادت کرے گا؟ کوئی بھی عبادت کتنی دیر کر سکتا ہے؟ 24 گھنٹے تو کوئی عبادت نہیں کر سکتا. لیکن ایک عبادت ایسی ہے, ایک عبادت جو 24 گھنٹے کر سکتا ہے, ایک عبادت ایسی ہے جو انسان 24 گھنٹے کر سکتا ہے. اور وہ عبادت کیا ہے؟ گناہ سے بچنے کی عبادت. گناہ سے بچنا بھی تو عبادت ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, فرما رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, یا ابا ہریرہ, اے ابو ہریرہ, اتق المحارم, تو گناہوں سے بچ. جس باتوں کو دیکھو سر نہ جھکاؤ, ان کو کہہ دو سر نہ جھکائے, آپ ہمیں دیکھتے رہیے تاکہ آپ کی آنکھوں سے فیض ملتا رہے. کیا فرما رہے ہیں؟ اتق المحارم, اے ابو ہریرہ, تم حرام, جن باتوں کو اللہ نے حرام فرمایا ان سے بچو. تو کیا ہوگا؟ تکن اعبد الناس, اعبد ہے. کیا مطلب؟ اس میں تفضیل فرمایا. کیوں مولوی صاحب؟ اس میں تفضیل ہے نا, یعنی تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, یعنی جو آدمی گناہ سے بچتا ہے وہ سب سے بڑا عابد ہے, سب سے بڑا عبادت گزار ہے. ورنہ ایک آدمی ذکر کر رہے اور مسجد میں تقریر سنی یا تقریر کی, نماز پڑھی اور روزہ رکھا, قرآن شریف کی تلاوت کی, اب سڑکوں پر نکلا عورتوں کو دیکھ رہا ہے, اس کو عبادت گزار کہیں گے؟ یہ شیطان تو کہلایا جا سکتا ہے, بدماش غنڈا تو ہے یہ, لیکن اللہ کا فرما بردار نہیں کہلایا جائے گا. جو اللہ کو ناراض کرتا ہے اس کو عابد کہیں گے, وہ عبادت گزار کہلائے گا. وہ بدماش ہے, بے غیرت اور کمینہ ہے یہ شخص جو اللہ کو ناراض کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آنکھوں میں طاقت دی ہے, آنکھوں میں طاقت اللہ نے دی ہے. اس طاقت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا یہ کمینہ پن نہیں ہے بھائی. ایسے آدمی کو اگر میں کمینہ بولوں تو بری بات تو نہیں ہے نا, حق ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے خود تقریر کرنے والا بھی عورتوں کو دیکھے یا ننگی فلمیں دیکھے یا اللہ کی نافرمانی کرے, وہ بھی بے غیرت ہے. عبادت کرنا بہت مبارک کام ہے, لیکن اللہ کی نافرمانی سے بچنا اس سے زیادہ ضروری ہے. اور پھر یہ تو دیکھیں کہ جن عورتوں کو دیکھ رہا ہے, جن کو دیکھ دیکھ کر بڑا مزے اڑا رہا ہے, ان کو دیکھنے سے ملتا کیا ہے؟ پاتا تو نہیں ہے نا, وہی اپنے جس کی بیوی ہے اسی کو ملتی ہے. اور یہ پاگلوں کی طرح بس اس کو الو بنا ہوا دیکھتا ہے, پاتا نہیں ہے اس کو. اور جس کو بڑے شوق سے دیکھ رہا ہے, جب یہی نانی اماں اور دادی اماں بن جائے گی پھر دیکھے گا. کیوں بھائی؟ جو 16 سال کی لڑکی کیسی اچھی لگتی ہے یار, تم ایسے ایسے بیٹھ سکتے, یہ ہمارا دوست چھپ آڑ میں آ جاتے, آج تھوڑا سا یوں ہو جاتا, مزہ نہیں آتا نا. اب وہی 16 سال کی لڑکی جو بڑی غضب کی معلوم ہوتی ہے,
میں بھی اس کو تسلیم کرتا ہوں. لیکن جب وہی نانی اماں اور دادی اماں بن جائے گی پھر دیکھے گا. اور وہی لڑکا جو ابھی تو بہت اچھا معلوم ہو رہا ہے کہ سب اس کو کہہ رہے ہیں آؤ بریانی کھاؤ گے, آؤ تمہیں چکن کڑھائی کھلائیں, مرنڈا پلائیں, انڈا کھلائیں, اور پھر اس کے ساتھ پھر وہی لڑکا جب نانا ابا اور دادا ابا بنے گا پھر دیکھے گا اس کی طرف کوئی نظر ڈالے گا. لہذا اس جس وقت میں جبکہ ایک دمکیو بجائے کیا ہے, اب طبیعت نہیں چاہے گی دیکھنے کو, اب دل ہی نہ چاہے گا دیکھنے کو. کیوں بھائی, نانی اما دادا نانی دادی کو دیکھنے کو جی چاہے گا؟ نہیں جی چاہے گا نا. تو جس وقت میں طبیعت اب بجائے کیا ہے, طبیعت نہیں چاہ رہی, تو گویا کہ یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے بلکہ اپنی طبیعت کا بندہ ہے. جو طبیعت نے کہا دیکھو اس وقت دیکھ رہا ہے, اب طبیعت نہیں چاہ رہی دیکھنے کو, اب نظر بچا رہا ہے. تو یہ شخص اللہ کا بندہ تو نہیں کہلا سکتا. کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا بندہ, ہم ذرا خود اپنے گربان میں جا کے اور پھر ذرا یہ دیکھے. تو ان کی اگر مان لیے کہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم جس کو دیکھے ہم اسے پا بھی لیتے, تو ذرا دیکھے پاتا کیا ہے. ان کے کالے بال اور گورے گال دیکھتا ہے اور پاتا کیا ہے, پیشاب پخانے کی گندگیاں. یہ ہے مومن, یہ ہے مومن جو اپنے ایمان کو پیشاب اور پخانے کے مقامات پر فدا کرتا ہے. اور نام کیا ہے جناب؟ عبداللہ. کلمہ پڑھنے والے ہیں, کہلاتے کیا ہے؟ مسلمان, مومن, ایمان والے. ہر سال حج و عمرہ, جماعت سے نماز میں اول نمبر آگے, روزہ بھی رکھ رہے ہیں, ہاتھ میں تسبیح ہے, لیکن ذرا ایمان کا یہ حال ہے کہ پیشاب اور پخانے کے مقامات کے عاشق ہیں. تو یہی کام چنگادڑ خفاش کرتی ہے. خفاش مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے. میرے شیخ نے سنایا کہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ گر خفاش رفت تر کورو کبوت, اگر چمگادڑ پیشاب اور پخانے کی نالی کے اندر گھس کر پیشاب اور پخانا چوسے چمگادڑ, تو فرماتے ہمیں کوئی تعجب نہیں ہے کیونکہ وہ ہے ہی اس کا چمگادڑ. لیکن فرماتے آ باز سلطا دی دھرا بارے چبوت, کہ وہ مومن جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان انسان کو بنایا, پھر ایمان عطا فرمایا, نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, علماء کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے, اللہ اللہ کر رہا ہے, علم حاصل کر رہا ہے, پھر اس کے بعد وہ پیشاب اور پخانے کے مقامات کا لالچی بنے اور چمگادڑوں والا کام کریں. فرماتے ہمیں اس کو بہت, ہمیں اس پر بہت تعجب ہے کہ اس ظالم کو کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی اچھا باز مرتبہ دعاؤں میں روتا بھی ہے, دعا مانگ مانگ کر روتا بھی ہے, تہجد بھی پڑتا ہے, لیکن اپنے ایمان کو کن گندے مقامات پر قربان کرتا ہے, کن گندے مقامات پر اپنے ایمان کو قربان کرتا ہے. ذرا سوچے تو آہ, بزرگ فرماتے بی بی اس کے بریدی وبا کے قیبستی, ذرا دیکھ تو کس سے تعلق توڑ رہا ہے اور کس سے تعلق جوڑ رہا ہے. بقول دشمن پیمان دوست بھی شکستی, دشمن شیطان اور نفس کے کہنے پر اللہ تجھ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ رہا ہے. اور کس کے لیے؟ ان گلنے سڑنے والی لاشوں کے لیے اور پیشاب پخانے کے حامل ان لاشوں کے لیے کہ جو ہمیں ملنے والی بھی نہیں ہے. اور پھر جب ایک دن ان کا حسن بدل جائے گا پھر دیکھے گا بھی نہیں ان کو. کتنی حسین لڑکی ہے, ذرا ان کا حقیقت تو دیکھیں کہ کیا ہے. یہی تو اللہ والے بتاتے ہیں, یہی تو اللہ والے سمجھاتے ہیں بھائی کہ ان کے ظاہر کو مت دیکھو, ایسا ہے جیسے اس پر پینٹ کیا ہوا ہے, رنگ و روغن کیا ہوا ہے, اندر کیا بھرا ہوا ہے. اس نے اپنی زندگی کو ان پر قربان کر کے اپنے آپ کو, اپنی زندگی کو, اپنے ایمان کو, اپنے وقت کو, اپنی جان کو, اپنے مال کو ضائع نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے زندگی اس لیے نہیں دی ہے, اللہ نے جان اس لیے نہیں دی ہے, اللہ نے مال اس لیے نہیں دیا, اللہ نے وقت اس لیے نہیں عطا فرمایا کہ ہم پیشاب پخانے کے مقامات کے عشق میں پیشاب کو کی نالیوں کو اور پخانے کو چوسے. پخانہ کھانے کے لیے اللہ نے نہیں پیدا کیا, اللہ نے سور خنزیر نہیں بنایا. خنزیر بھی پخانہ کھاتا ہے نا, سور پخانہ کھاتا ہے. تو جو لونڈوں کا عاشق ہے وہ بھی یہی کام کرتا ہے, لڑکوں کی محبت میں یہی کرتا ہے, اور کیا ہے, پخانے کا ہی تو عاشق ہے. ذرا پوچھے کہ کیا ہے, کس چیز پہ مر رہا ہے وہ ظالم بے غیرت اور کمینہ, اسی پہ تو مر رہا ہے, پخانے کا ہی عاشق ہوا. گویا کہ پخانے کا عاشق ہے, بس یہی کرے کہ پخانہ نکال کے اس کے منہ میں دے دے. کہا تو سور اور خنزیر والی تیری طبیعت ہے, تو پخانہ کھا بھائی, تجھ کو اللہ کے نور اللہ کے ذکر سے کیا تجھ کو مناسب, شکل دیکھے تو کیسی اور حرکتیں دیکھے تو کیسی. لہذا میرے دوستو اسی لیے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے منع فرما دیا کہ تم کسی کی ماں بہن کو مت دیکھو, تم ان عورتوں کو مت دیکھو, اپنی تم نہیں دیکھو گے زندگی آرام سے چین سے گزرے گی. مجھے جو آدمی ملتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ صاحب بس جب نظر اگر پڑ جائے بس زندگی ایسا لگتا ہے کہ بس بے چین ہو گئی. اسی لیے تو بھائی ہم یہی تو کہتے ہیں, ہمارے بڑوں نے ہم کو سکھایا کہ تم کسی کی ماں بہن کو مت دیکھو تو تمہاری زندگی چین سکون سے گزرے گی. لڑکوں کو بھی مت دیکھو اور ان سڑک پہ چلنے والی عورتوں کو مت دیکھو, فائدہ کچھ نہیں ان کو دیکھنے سے. یا کوئی آدمی بتائے کہ ہمیں یہ فائدہ ملتا تو ہم اس کو تسلیم کریں گے. اچھا بھائی تو عقل کی بات ہو فائدہ, ذرا ان کی حقیقت پر غور کریں. ہاں میرے مرشد فرماتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے, ظاہر کی چمک دمک ہے صرف ظاہر کی. گوبر کی تشتری پر چاندی کا ورق ہے, گوبر کی تشتری پر چاندی کا ورق ہے, وائٹ کلر کے حسن سے دھوکہ نہ کھائیے. ارے بھائی ان کے سفید جسم کو نہ دیکھے, ان کی گوری چمڑی کو نہ دیکھے, ان کے کالے بالوں کو نہ دیکھے, گوری چمڑی کے اندر پیشاب کا خانہ بھرا ہوا ہے. بتاؤ کوئی ایسی حسین ہے دنیا میں جو دنیا حسن اول نمبر آئی ہو لیکن جب وہ پیشاب کرے تو بدبودار پیشاب کی جگہ عرق گلاب نکلے یا روح افزا نکلے, کوئی ایسی حسین ہے بھائی؟ یا جب وہ پخانہ کرے تو بجائے بدبودار پخانے کے اس میں سے مشک و زعفران نکلے. مشک اور زعفران کہ عاشق جو ہے کٹورا لے کر کھڑے ہو گئے کہ صاحب آج کل غریبی ہے ذرا ایک لینڈ تو دے دیجیے, ذرا ہم ان لینڈ کو بیچیں گے کچھ ذرا آٹا دال کا بندوبست کریں گے, کہ مشک و زعفران نکل گندگی آئے گی. ذرا اسی تو میرے دوستوں سمجھایا کہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے کتنی فضیلت عطا فرمائی, پہلے تو انسان بنایا پھر اس کے بعد ایمان کی دولت عطا فرمائی, کتنی بڑی نعمت ہے. ذرا سوچ سکتے ہیں اس نعمت کا حساب لگا سکتے ہیں کہ کوئی جائے ذرا کسی سپر اسٹور یا جنرل اسٹور یا بازار میں جائے کہ صاحب یہ لیجیے 500 روپیہ لیجیے یا 1000 روپیہ لیجیے یا 50000 روپیہ لیجیے, 50000 روپے کے بدلے میں ہمیں ایمان دے دیں گے, ایسا ممکن ہے؟ کوئی دنیا کی کوئی بازار ہے جہاں ایمان بکتا ہو؟ لہٰذا یہ چیز اللہ نے کیسے عطا فرما دی, کتنا بڑا احسان ہے. لہٰذا مومن کا پھر جب اللہ پر ایمان لایا تو اللہ کی بات مان لے. میرے دوستوں ایک باپ جو ہے آگے آگے دیجیے اور ادھر آگے دیجیے, دیکھو ہر اللہ تعالیٰ کتنے لوگ یہاں ہیں جو اپنے جن کی اولاد ہے صاحب اولاد ہے ان کی بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں, کوئی باپ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو اچھے کام سے منع کروں؟ کوئی باپ یہ چاہتا ہے؟ ایسا ہے کوئی؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے باپ کو محبت کرنا کس نے سکھایا؟ اللہ نے. ارے بھائی یہ بٹن تو بند کر لے یار, تو کیا ڈرا رہا ہے ہم کو؟ اور آگے آ جاؤ, تو جی اللہ تعالیٰ نے باپ کے دل میں محبت اللہ نے رکھی ہے نا, ماں کے دل میں محبت اللہ نے رکھی ہے, تو باپ ہمارے لیے کسی مفید اور اچھے کام سے منع نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کیسے منع کر سکتا؟ یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا, جب اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں اس کام سے کہ تم کسی کی ماں بہن کو مت دیکھو, تم لڑکوں کو مت دیکھو, تو ضرور اس میں کوئی بری بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر ہم نے تجربے سے بھی دیکھ لیا, اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی جو بات تو تھی, اب تو ہماری سمجھ میں بھی آنے لگ گئی ہے کہ جب ہم عورتوں کو دیکھتے ہیں جب لڑکوں کو دیکھتے ہیں تو دل جو ہے ایک بے چینی میں ایک عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے, کیوں بھائی ایسا ہی ہے نا, اور جب نہ دیکھے سکون ہوتا ہے. ہاں نہ دیکھنے سے بھی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اب کوئی لڑکی گزر رہی ہے, اب پتہ چلا کہ لڑکی گزر رہی ہے, اب اس نے کہا کہ نہ بھائی مولوی صاحب کہتے ہیں نظر بچاؤ, تو اب نظر بچا لی, بات مان لی, اب نظر بچائی تو تکلیف ہوئی, نس بڑھاؤ چلتا ہے, کہتے واہ 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 تم نے تو مزہ ہی حاصل نہیں کیا, تم نے تو یہ ڈیزائن تو دیکھا ہی نہیں کہ کیسی حسین شکل تھی, تکلیف ہوتی ہے. لیکن وہ تکلیف کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ 2 منٹ 3 منٹ کی, اس کے بعد ختم. پھر کہتا یار چلو یار پتہ نہیں کیسی شکل ہوگی, کیسی آنکھیں ہوں گی, کیسی ناک ہوگی اور کیسے بال ہوں گے, سب ختم. لیکن جب دیکھ لیتا ہے تو کتنی دیر یاد آتی ہے, تین تین دن شکل یاد رہتی ہے. صبح دیکھتا ہے, رات کو بستر پر لیٹتا ہے, پھر وہی شکل یاد آتی ہے. تین دن تک بھولتا نہیں ہے اس کو. تو اب دیکھ لے, ایک تو تکلیف ہے تین منٹ کی اور ایک تکلیف ہے تین دن کی. اب وہ شکل دیکھی, بس پہ کہیں گزر رہے ہیں یا ایک موٹر سائیکل پہ کہیں گزر رہے ہیں, اب بس اسٹاپ پہ کوئی شکل نظر آ گئی, اب دیکھ لیا اس کو, اب پریشان ہے. اب اس کے ایک بال یاد آ رہے ہیں, اس کا جو ہے گورے گال یاد آ رہے ہیں, اور اس کا جو ہے لچک کمریا سب یاد آ رہی ہے. آئے گا وہ, ملے گی نہیں ملے گی نا, اب پریشان ہو رہا ہے, بے چین ہو رہا ہے. اب خود سوچے, ایک تکلیف تھی تین منٹ کی اور ایک تکلیف ہے تین دن کی, تو تین منٹ کی تکلیف والا عقل مند کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا؟ اور پھر ایک اور فرق ہے, وہ فرق یہ ہے کہ تین منٹ کی جو تکلیف ہے اس سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم میں کیا نا, تو لہذا اس کے بدلے میں کیا نعمت ملے گی؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے, ان نظر سہم من سہام ابلیس مسموم, کہ نظر بازی جو ہے یہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. لہذا انسان کیسے, جب انسان آنکھوں سے کسی کو دیکھتا ہے پورا جسم اس کے مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے, پورا جسم. وہ کہتے آنکھیں پھر کہتی ہیں اب ہمیں دوبارہ دکھاؤ, کان کہتے ہیں ہمیں اس کی گفتگو سننی ہے, ناک کہتی ہے ہمیں اس کی خوشبو سونگنی ہے, زبان کہتی ہے ہمیں اس سے باتیں کرنی ہے, ہونٹ کہتے ہیں ہمیں اس کا چما لینا ہے, ہاتھ کہتے ہیں ہمیں اس کو پکڑنا ہے, اور پاؤں کہتے ہیں ہمیں اس کے پاس جانا ہے, اور جسم اس سے ملنا چاہتا ہے, کیونکہ پورا جسم وہ گردش کرتا ہے, دل میں خیالات پکانا شروع کرتا ہے. تو دیکھا کس سے؟ آنکھوں سے, آنکھوں سے دیکھا لیکن پورا جسم مشغول ہو گیا. اسی لیے تو فرمایا زہر ہے یہ زہر, اب آنکھوں سے دیکھا اور پورا جسم مبتلا ہو گیا. یہ آنکھوں کی حیثیت سرحد کی ہے, سرحد بارڈر, بارڈر. اب بتائیے کوئی آدمی اپنی بارڈر کو کھول دے تو ملک محفوظ رہے گا اس کا؟ جو آئے جو جائے, اسمگلروں سے بھی نہیں بچے گا اور دشمنوں سے بھی نہیں بچے گا. بس ایسے ہی میرے دوستو, جو اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا اس کا پورا جو جسم ہے وہ مصیبت میں عذاب میں مبتلا رہتا ہے, پورا جسم, کیونکہ وہ آنکھوں کے رستے سے وہ شکل دل میں اتر جاتی ہے. اب ہر وقت اسی کے خیال پکا رہے, کام بھی کر رہے ہیں تو وہی یاد آ رہی ہے, اب بیوی سے بھی باتیں کر رہے ہیں وہی شکل یاد آ رہی ہے, پھر اپنی بیوی سے بھی, بیوی بھی اچھی نہیں لگتی. جبکہ شریعت کا حکم ہے بیوی سے محبت کرنا یہ ثواب ہے, بیوی کی محبت ثواب ہے, یہی سکھاتے ہیں نا بھائی شریعت کا حکم. اب یہ اس محبت سے محروم ہو گیا, کیوں؟ بیوی اچھی نہیں لگ رہی, وہ یاد آ رہی ہے, عذاب میں مبتلا ہوا نا. اسی لیے کیا فرمایا؟ اللہ فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ان نظر سہم من سہام ابلیس مسموم, یہ نظر جو ہے یہ نظر بازی, بد نظری, لونڈوں کو دیکھنا یا عورتوں کو دیکھنا یہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. زہر میں بجھا ہوا تیر کیا ہوتا ہے؟ ایک تو تیر سادہ ہوتا ہے, اگر بازو پہ لگا بازو میں تکلیف ہوگی, لیکن جو ایک تیر ہوتا ہے وہ زہر لگا کر اس کو لگاتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے جیسے ہی اگر بازو میں لگے گا پورے جسم میں ایسا لگے گا کہ آگ لگنے لگے, پورے جسم میں آگ لگنے لگتی ہے. وہ زہر میں ایسے تیر مارے جاتے تھے, یہ جنگوں میں پہلے استعمال ہوتے تھے, جیسے گولی لگتی ہے نا گولی, یہ بارود ہوتا ہے تو یہ بھی زہر ہوتا ہے, لہٰذا گولی لگے ادھر پورا جسم میں زہر پھیل جاتا ہے. اس لیے بعض میں سفر ٹانگ میں گولی لگے تو ٹانگ کاٹ دیتے ہیں, کہتے کیا تاکہ آگے زہر نہ پہنچے, پتا چلا زہر ہے. اسی طرح میرے دوستو یہ آنکھوں کے ذریعے سے یہ زہر دل میں جاتا ہے, اور پھر دل چونکہ پورے جسم کے اندر خون منتقل کرتا ہے, لہذا وہ دل کے ذریعے سے وہ زہر خون کے رستے پورے جسم کے اندر چلا جاتا ہے. اب بتائیے یہ آدمی چین سے رہ سکتا ہے؟ اچھا یہ ارے اب یہ بات, لیکن اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ حدیث قدسی ہے یہ, حدیث قدسی میں اللہ فرما رہے ہیں کہ من ترکہا مخافتی, جو میرے خوف سے, من ترکہا میں جو میرے خوف سے نظر کی حفاظت کرے گا تو کیا ہوگا؟ ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی, تو میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا کہ جس کی مٹھاس کو وہ اپنے دل میں موجود پائے گا. حلوہ ایمانی اس کا نام ہے. ایک لذت ہوگی حلوہ ایمانی. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ والے جو نظر کی حفاظت کرتے ہیں, اصل میں اس حدیث شریف کی وجہ سے, یہ حدیث کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نظر کی حفاظت سے جو ان کے ایمان میں مٹھاس عطا فرماتے ہیں اسی کا یہ اثر ہے. اور اب کیسے پتا چلے گا یہ مٹھاس ہمیں کیسے پتا چلے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کے دل کے اندر مٹھاس ملتا ہے تو دل جو ہے یہ پورے جسم کو خون مہیا کرتا ہے, سپلائی کرتا ہے خون. دل جو ہے پورے جسم میں خون سپلائی کرتا ہے. تو جب دل میں مٹھاس ہوگی تو خون کے ساتھ ساتھ وہ مٹھاس بھی پورے جسم میں گردش کرے گی. لہذا جب خون آنکھوں میں جائے گا وہ مٹھاس آنکھوں میں آ جائے گی, وہ خون کانوں میں جائے گا وہ مٹھاس کانوں میں جائے گی, وہ خون جب زبان میں آئے گا وہ مٹھاس زبان میں آ جائے گی, وہ خون ہاتھوں میں جائے گا وہ مٹھاس ہاتھوں میں آ جائے گی. اس طرح پورے جسم میں مٹھاس ہوگی. یہی وہ چیز ہے میرے دوستو کہ اللہ والوں کی جو زبان سے ہمیں جو میٹھا معلوم ہوتی ہے اور مٹھاس ان کو دیکھنا اچھا معلوم ہوتا ہے, ان کی زبان سے سننا اچھا معلوم ہوتا ہے, اصل میں یہی وہ حلاوت ایمانی ہوتی ہے جس کی لذت محسوس ہوتی ہے. سمجھ میں آیا نا؟ یہی وہ ہے چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ والوں کو دیکھنا بھی جو اچھا معلوم ہوتا ہے, ایک عجیب ایک لذت لطف آتا ہے. وہ لطف کیا ہے؟ وہ اصل میں حلاوت ایمانی کا لطف ہے جو ان کے چہرے پر ظاہر ہوگا, کیونکہ جو چیز دل میں ہوگی وہی چیز چہرے پر ہوگی. اس لیے حدیث شریف میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سوال کیا کہ اللہ والے کون لوگ ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب فرما رہے ہیں الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, کہ اللہ والے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے, جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. کیا مطلب؟ یعنی چونکہ ان کے دل میں اللہ ہے, ان کے دل میں اللہ ہے, تو جو دل کی چیزیں وہ چہرے پر ہوتی ہیں, جو دل کی چیزیں وہ چہرے پر ہوتی ہیں. لہذا مومن کا چہرہ, مومن کا چہرہ چونکہ ایمان کا نور ہے دل میں, تو اس کے چہرے پر بھی ایک نور ہوتا ہے. اور کسی کافر کو دیکھیں, غیر مسلم, مجوسی, عیسائی, یہودی, تو اس کے چہرے پر اس کے کفر کی ظلمت نظر آئے گی. اور چونکہ اللہ والوں کے دل میں سوائے اللہ کے کوئی مراد نہیں ہوتا, اللہ ان کے دل میں ہوتا ہے, تو اسی کا اثر ان کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے. اور ذرا دوسرا سوچے کہ اگر کوئی کسی لونڈے کی محبت میں گرفتار ہے, کسی لڑکے کی محبت میں یا کسی لڑکی کی محبت میں, تو ظاہر سی بات ہے وہ کس چیز کا عاشق ہے؟ اس کے گندے مکان کا عاشق ہے نا, پیشاب اور کھانے کے مکان کا عاشق ہے نا, کیونکہ محبت کس لیے کر رہا ہے؟ اس کے گندے مقامات سے محبت کر رہا ہے. لہذا اس کا چہرہ اس کے گندے مقامات کی غمازی کرتا ہے. اس کے جو محبت اس کے دل میں ہوتی ہے ان گندے مقامات کی, اس کی کراہیت, اس کی بدبو, اس کے مکروہ پن اس کے چہرے پر نظر آتا ہے. اور اللہ والے اللہ اللہ سب شکل دیکھتا ہے, شکل دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ کیسا اللہ والا چلا جا رہا ہے. دیکھنا بھی اچھا معلوم ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ دل کے اندر حلاوت ایمانی, اللہ کا نور ہے جو اس کے چہرے پر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے. ارے دل میں اللہ ہے تبھی تو اللہ چہرے پر ہے. یہی تو بات تھی کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ, جب شیخ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ جو آپ نے مجھ کو اپنی محبت کا درد میرے سینے کو عطا فرمایا ہے, اور میرے دل میں جو آپ کی محبت ہے میں اپنی اس محبت کو منتقل کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے کوئی آدمی دے دیجئے, کوئی ایسا آدمی آپ کا بندہ کہ جو آپ کی محبت کے راز کو میں اس کے دل میں منتقل کر دوں. حکم ہوا کہ جاؤ کونیا جاؤ. کونیا میں گئے, وہاں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے, بادشاہ کے سگے نواسے, شاہ خارزم کے سگے نواسے, اور ان کے والد جو ہے وہ بھی عالم تھے. اور شیخ فرید الدین اتار رحمۃ اللہ علیہ جب یہ چھوٹے سے تھے تو شیخ فرید الدین اتار رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے والد سے فرمایا تھا کہ اس بچے کی خاص خیال رکھنا, یہ بہت بڑی چیز. بتائیے, چھینک ناک آؤٹ کر دیتی ہے, ناک آؤٹ کچھ. جیسے باکسنگ لڑتے ہیں نا باکسنگ تو اس کی ناک پر مکہ مارتا ہے تو کیسے ناک آؤٹ کر دیتا ہے نا بس یہ چھینک بھی ناک آؤٹ کر دیتی ہے کہ ناک آؤٹ ناک نکالتا بھی الحمدللہ یہدیکم اللہ وسلم جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا یہ سنت ہے لہٰذا جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی پتا چلا یہ سنت بہت پرانی ہے تو اس کے بعد ان کے منہ سے نکلا الحمدللہ دعا کرو ٹھیک رک جائے تاکہ میں مضمون پیش کر سکوں ورنہ یہ سنت بھی نہ بتا سکوں گا لوگوں کو سردا نزلہ سردی لوگوں کو نزلہ سردی میں ہوتا ہے مجھ کو گرمی میں ہوتا ہے الٹی کھوپڑی ہے تو الحمدللہ کہنا سنت دیکھیے چھینک سنتے ہی ڈاکٹر صاحب بھی آ رہے ہیں اب ڈاکٹر صاحب انجیکشن لگائیں گے مجھ کو میرے موالج اچھی کے غور سے سنیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ صاحب اس کو انجیکشن استن لگانے کی ضرورت ہے استن لیکن پٹھانوں کے ڈاکٹر بہت خطرناک ہوتے ہیں یہ استن کے لیے بھی بہت خطرناک جگہ کا انتخاب کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بازو پہ لگا دو کہتے ہیں نہیں دیکھے تو کس کا پرتی کس کا دیکھا ڈاکٹر صاحب اگر جلدی آ جاتے تو جلدی چھینکیں بند ہو جاتی خیر تو میں سنا رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب چھینک ماری تو الحمدللہ فرمایا فرشتوں نے کیا آگے جواب میں کہا یرحمک اللہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے لہٰذا یہی سنت چلی آ رہی ہے کہ جب چھینک آئے تو کہے الحمدللہ چلو اسی چھینک سے مسئلہ آ گیا چھینک سے کیا گیا کہے الحمدللہ یہ سنت ہے کہنا اور جو جب کوئی الحمدللہ کہے تو جو الحمدللہ سنے وہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے کیونکہ یرحمک اللہ کہنا یہ واجب ہے یہ الحمدللہ کہنا سنت ہے اور یرحمک اللہ کہنا یہ واجب ہے اچھا بعض مرتبہ اگر کوئی آدمی الحمدللہ چپکے سے کہہ دے سنت ہے نا اگر چپکے سے کہہ دے اب کہہ دیا اگلے نے سنا نہیں تو یرحمک اللہ کہنا اس پر واجب نہیں ہے یہ مسئلہ یاد رکھنا سمجھ میں آ گیا یہ مسئلہ یاد رکھنا کہ بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ ابھی اس کو چھینک آئی تو اگلا یرحمک اللہ کہہ دیتا ہے تو یرحمک اللہ اس وقت کہنا چاہیے جب الحمدللہ سنے اس کے بعد یرحمک اللہ بولے اور اس کی اتنی فضیلت ہے کہ ایک بزرگ کشتی میں آ رہے تھے تو ان کے برابر سے کشتی گزری ایک آدمی نے الحمدللہ کہا تو اب وہ کشتی آگے نکل گئے تو یہ دریا پر پہنچ کر دوسری کشتی لی پیسے دے کر دوسری کشتی لی اور اس آدمی کے پاس آئے اور اس کو کہا آ کر کہا یرحمک اللہ اتنی ہے کیونکہ واجب ہے جواب دینا ہے یہ واجب ہے اس لیے بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر دیکھو کوئی آدمی بےچارا یرحمک اللہ جانتا ہی نہیں ہے یہ مسئلہ تو مسلمان کو سیکھنا ضروری ہے سیکھنا چاہیے لیکن اگر جانتا نہیں ہے تو آہستہ سے ہی کہہ دے تاکہ لوگوں کو بار بار جواب دینے کی تکلیف نہ ہو اور پھر یرحمک اللہ کا اگر دیکھو کمر میں درد نہ ہو تو آگے بیٹھ جاؤ کمر مضبوط ہے نا دیکھو ایسے بیٹھا کرو ایسے سیدھی کمر کے ساتھ کیونکہ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جو سیدھی کمر کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کی کمر میں کب نہیں آتا کبڑا سمجھتے ہیں نا وہ پیچھے کب آ جاتا ہے کمر مڑ جاتی ہے دادا فرمایا کہ ایسے بیٹھا کرو جوانوں کی طرح سے پھر کمر ساری زندگی انشاءاللہ سیدھی رہے گی ٹیڑھی نہ ہوگی کمر اور جو ٹیڑھا بیٹھتے ہیں پھر ان کی کمر بھی ٹیڑھی ہو جاتی ہے, پھر وہ کب آ جاتا, اس لیے تو میں ٹیک نہیں لگاتا. تو الحمدللہ کے جواب میں کیا کہنا چاہیے, یرحمک اللہ, اور پھر جس کو چھینکائے وہ کیا بولے, یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اب یہ جواب مکمل ہو گیا. رہی بات نہیں یاد ہے تو سیکھنا چاہیے. بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ طریقہ ہے. اب ان یہ دعائیں اگر تنہائیوں میں سیکھ لے کسی عالم سے, جہاں جس محلے میں رہتا ہو اب عالموں سے سیکھ لے. دعاؤں کی کتاب میں یہ سب دعائیں لکھی رہتی ہیں, ذرا ان کو بھی یاد کرنے کا اہتمام کریں. یہ چیزیں کام آنے والی ہیں, یہ چیزیں کام آنے والی ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ خارزم کے سگے نواسے, بادشاہ کے نواسے تھے, خواجہ فرید الدین اطار رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے والد سے فرمایا تھا کہ یہ لڑکی کرتے, اس لڑکے کی پر خاص نگاہ رکھنا, یہ بڑی چیز ہے, یہ آگے ڈال کر کوئی غلغلہ مچانے والا ہے, اس کی کچھ اور اس کے اندر مجھ کو کوئی خاص نور نظر آ رہا ہے اس کے اندر. لہذا وہ رومی رحمۃ اللہ علیہ 500 علماء کے استاد تھے, 500 علماء ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے, شاہ خارزم کے سگے نواسے اور علم کلام کے ماہر تھے. لیکن جب مولانا کے شیخ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے درخواست کی, چھٹی صدی کے بزرگ ہیں, ساتویں صدی میں آ گئے تھے, یعنی آج سے 800 سال پرانے بزرگ ہیں. تو شیخ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی, اللہ جو تو نے میرے سینے کو اپنی محبت کا درد اور اپنی محبت کی آگ عطا فرمائی ہے, کوئی سینہ مجھ کو عطا فرما دیجئے کہ میں اس محبت کو اور اس آگ کو اس کے سینے میں منتقل کر دوں. تو حکم ہوا کہ جاؤ کونیا, جاؤ کونیا. اب یہ کونیا میں آئے, وہاں پر برنجا فروش, وہاں پر کی ایک سرائے تھی جہاں پر شہر کے بڑے بڑے لوگ, عمائدین شہر, معززین, اور مولانا رومی بھی آیا کرتے تھے. اب جب مولانا رومی چند صحبتوں میں ان کے پاس بیٹھے تو ان کے اندر کوئی الگ چیز نظر آئی, کہ کہا کہ یہ بظاہر تو وہی دو آنکھیں وہی دو کان ہیں, لیکن اس کے اندر کوئی اور بات ہے, اندر کچھ اور ہے, کوئی خوشبو. کیونکہ جس کے میرے شیخ تو بات ہے کہ اگر کوئی آدمی کباب چھپا کر بھی لے کر جائے, اگر کوئی آدمی کباب کو چھپا کر بھی لے کر جائے, بتاؤ بھائی کباب چھپ سکتا ہے؟ کباب کی خوشبو چھپ سکتی ہے؟ کیونکہ کباب کی جو خوشبو ہے, اگر کوئی کباب تلے اور خوشبو سے کہہ دے کہ دیکھو خبردار کچن سے باہر مت نکلنا اور اپنی حدود میں رہنا, ایسا ممکن ہے؟ بلکہ وہ خوشبو چلا چلا کر لوگوں کو بتائے گی کہ اس گھر میں کباب تلے جا رہے ہیں, سب کو چلا چلا کر خوشبو بتاتی ہے بزبان حال. یہ نہیں کہنا کہ اچھا صاحب خوشبو بھی بولتی ہے کیا, یہ بھائی مطلب یہ کہ اس کی زبان حال سے کہتی ہے, وہ اس کی خوشبو پورے محلے میں جو ہے وہ پھیل جاتی ہے, سب سمجھ جاتے ہیں. اور پھر ہندو بھی کہتا ہے بوئے کباب مارا, بوئے کباب مارا مسلمان کر, کہ کباب کی خوشبو, کیونکہ ہندو کی جو ماتا ہے اس کی, ہندو گاؤ ماتا گائے کو پوچھتا ہے, وہ کہتا ہے یہ ہماری دیوی ہے, دیوی ہندو جو ہے نہیں کھاتا لیکن چپکے چپکے کھاتا ہے, چپکے چپکے کھاتا ہے. ہمیں مسلمانوں نے بتایا کہ یہ ہندو جو ہے یہ کباب کے بڑے عاشق ہوتے ہیں, اپنی ماں کے کباب کھاتے ہیں. تو وہ یہ ہندو بھی کہتا ہے کہ بوئے کباب مارا مسلمان کر, یہ کباب کی خوشبو تو مسلمان کر رہی ہے. ایسے میرے شیخ نے فرمایا جو اللہ کی محبت میں اللہ والوں سے جب تعلق کرتا ہے, جو اپنے دل کو اللہ کی خاطر سے جلا بھنا کر اللہ کے لیے اپنے دل کو کباب کر دیتا ہے, پھر اس کی خوشبو سے ایک عالم مست ہوتا ہے. لہٰذا وہ پھر اپنی خوشبو کو چھپانا چاہے جو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو, خالق کباب جو اس کے دل کو ملتا ہے اور اس کے دل میں جو اللہ کی محبت ہوتی ہے, پھر وہ چھپانا بھی چاہے تو چھپا نہیں سکتا. کوئی مشک لگائے, خوشبو لگائے اور کہے خبردار ادھر ادھر مت جانا, ایسا ممکن ہے؟ خوشبو پھیلتی ہے, خود بتاتا ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ایسی خوشبو عطا فرمائی تھی کہ صحابہ خوشبو سونگ سونگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیتے تھے. جس گلی سے گزرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی میں خوشبو ہو جاتی تھی. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جب بصرے کی جامع مسجد کے اندر جمعہ پڑھانے کے لیے آتے تھے تو ایک شخص نے پوچھا کہ اے صحابی رسول آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ اس خوشبو کو ہم نے پورے عالم میں تلاش کیا لیکن یہ خوشبو ہمیں کہیں نہیں ملی. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا یہ خوشبو تم کہیں پا بھی نہیں سکتے. بات یہ ہے, ارے میاں تم ایسے بیٹھو, برہان الدین صاحب کو چھپاؤ مت. ہاں خبردار, تم ہوشیار رہو, تمہارے پیچھے برہان الدین بیٹھے ہیں. دین کی برہان, دین کی جد قطعی دلیل. ہاں شاباش, یہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, ان کو چھپانا مت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے گھر میں تشریف لائے تو آپ کی پسینے مبارک نکلا, تو اس پسینے مبارک کو جمع کر لیا اور پھر اس کو اپنی خوشبو میں ملا دیا, لہذا وہ پسینہ کہاں ملے گا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب شان تھی کہ آپ کا پسینہ بھی خوشبودار تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے بھی دیکھتے تھے. یہ اللہ نے عجیب اشارہ عطا فرمائی تھی. اور جیسے ہم لوگ دن کے اجالے اور دن کی روشنی میں دیکھتے ہیں, ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی رات کے اندھیروں میں بھی دیکھا کرتے, بالکل کھلم کھلا, یعنی روشن ہر چیز ہوتی تھی. اور جیسا ہم لوگ قریب سے کوئی چیز دیکھتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور کی چیز بھی ویسے دیکھ لیتے تھے. آپ کا قریب اور دور برابر تھا. کیا شان تھی صلی اللہ علیہ نبی الامی, یہ شان تھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. زیادہ خوشبو جہاں تک گزرتے تھے, جہاں تک گزرتے تھے بس وہاں خوشبو ہو جاتی تھی. صحابہ خوشبو سنتے سنتے آپ کو کھا لیتے. جب دیکھتے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نہیں ہے تو اب تلاش کرتے تھے, تو سنتے سنتے پہنچ جاتے. عاشق عشق نام اسی کا کہ وہ محبت سے پہنچ جائے سنتے سنتے. تو اللہ تعالیٰ جس کو دل کو اپنی محبت عطا فرماتے ہیں میرے دوستو, وہ اپنی خوشبو کو پھر چھپا نہیں سکتا. بھائی جس کے مشک کو کیسے چھپائے. اور بات یہ ہے کہ جس کے پاس کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے پھر اس کی چال بھی بدل جاتی ہے, چال بھی بدل جاتی ہے اس کی. لہذا جس شرخ شاخ کے اندر درخت کی جس شاخ میں پھل آ جاتا ہے اس شاخ کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس کا رنگ ہی بدل جاتا ہے, ڈھنگ ہی بدل جاتا ہے. کیوں؟ وہ شاخ جو پہلے پھل نہ ہونے کی وجہ سے اکڑی تھی اب وہ شاخ جھک جاتی ہے. بس ایسا ہی جس کے دل کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور اپنا تعلق اپنا نور عطا فرماتے ہیں, بس وہ بھی اللہ نے خود اس کی چال کو بیان فرمایا کہ ایسے بندے جن کے دل کو ہم اپنی محبت اور اپنا تعلق اپنا نور دیتے ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے. وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض, کیسے؟ جب یہ ہمارے خاص بندے زمین پر چلتے یمشون علی الارض ہونا, تو اللہ کی عظمتوں سے جھکے ہوئے چلتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو غلط جگہ استعمال کریں جہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ وہ دل میں خیالات پکا لیں یا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بک جائیں, دنیا کے حسینوں سے بک جائیں, سورج اور چاند سے بک جائیں, ایسا ممکن نہیں ہے. کیونکہ جس کے دل کو اللہ حاصل ہو, اللہ جس کے دل میں بڑی دولت ہوتی ہے وہ کیسے چھوٹی چیز سے بک سکتا ہے؟ تو اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے بکتے نہیں ہیں. سر تو کٹ جاتا ہے بکتے نہیں ہیں. صحابہ کے سچے جو ہے وہ جان نشین ہوتے ہیں, صحابہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت کا جھنڈا لہرا دیا. اپنی جانوں کے نذرانے کے بدلے میں اپنا خون پیش کر دیا. 70 صحابہ نے ایک ہی دن میں, ان کے کوچے سے لے کر جنازہ میرا, ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا, جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے اور بے خودی چاہیے بندگی کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں نے اپنی گردنیں پیش کر دی اور خون بہا دیا لیکن اللہ کو ناراض نہیں کیا. آج مسلمان کو دیکھو, صحابہ کا عالم یہ تھا پیٹ میں پتھر بندے ہوئے تھے, حلوے مانڈے ان کو نہیں ملتے تھے, گوشت روٹی وہ کیا جانتے بھی نہ تھے. زمانہ زمانہ گزر جاتا تھا, کھجور کھا کر اور کھجور کی گٹھلی کو چوس کر وہ اللہ کے راستے میں لڑتے تھے. اور آج یہ ہر مسلمان کو دیکھو توندی آگے بڑی چلی جا رہی ہے. ایک ڈاکٹر کہتا ہے خدا کے لیے کم کھایا کرو, ڈاکٹر کو بھی اب کہنا پڑتا ہے کہ خدا کے لیے کم کھایا کرو. انہوں نے کم کھایا لیکن اللہ پر اپنی جانوں کو پیش کیا. آج ہم کھا کھا کے مر رہے ہیں, آج لوگ کھا کھا کے مر رہے ہیں. کسی کو ہارٹ فیل ہو رہا ہے, کسی کو شوگر کی بیماری, کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری, کھا کھا کے لوگ مر رہے ہیں. آج نہ کھانے کے مرنے والے نہیں ہیں, تک آ کے مر رہے تھے. لیکن صحابہ نے اللہ سے خوش کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بس ایک جو بات نکلی اس کو پورا کیا. آج امتی کا کیا حال ہے, اس کو داڑھی رکھتے ہوئے شرم آتی ہے, ایک مٹھی داڑھی رکھتے ہوئے اس کو شرم آتی ہے. کیوں بھائی, کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے عاشق نہیں ہے کیا؟ ہمارا ایمان کیسے کامل ہوگا جب ہم اس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں نہ ہوگی. پوچھتے ہیں دلیل, میں پوچھتا ہوں جو دلیل پوچھے, میں اس سے دلیل پوچھتا ہوں کہ تم بتاؤ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر داڑھی تھی کہ نہیں تھی. ہم نہیں دلیل دیں گے, ہم خود پوچھیں گے تم بتاؤ دلیل. ارے بھائی جس درخت میں پھل نہ آئے, درخت میں پھل نہ آئے تو کیا یہ کہیں گے لوگ کہ کسان سے کہ بھائی اس درخت میں پھل کیوں نہیں آ رہا؟ یہی کہیں گے نا. یا جس درخت میں پھل لگ رہا ہے اس سے لوگ پوچھیں گے کہ ارے بھائی تمہارے درخت میں پھل کیوں آ گیا, تمہارے آم کے درخت میں آم کیوں آ رہا ہے؟ یہ پوچھیں گے کیا کہ مسلمان سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے داڑھی کیوں رکھی ہے؟ یا جس نے نہیں رکھی اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا بات ہے تیرے باغ میں کون سے کیڑے لگے ہوئے ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ اگ نہیں رہا؟ تیری کھیتی میں کیا کیڑے ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ اگ نہیں رہا؟ کیا بات ہے کہ جائے جھاڑ گھنکار اور جھاڑیاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ وہ مونچھیں آگے آ رہی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق مونچھیں کیوں نہیں ہیں؟ افضل تو یہی ہے برابر کرے. ارے بھائی کانٹوں کو نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا؟ اب آپ کہیں گے یہ کانٹے کیسے, یہ کانٹے کیسے؟ تو دیکھو ایک بات بتاتا ہوں, بیوی کا چما لو مونچھوں کے ساتھ اور پھر بغیر مونچھوں کے لو, تو مجھے بتاؤ تھینک یو بولے گی نہیں بولے گی؟ بغیر مونچھوں کے شکریہ کہے گی نا؟ بس سوچ لو, یہ جھاڑیاں ہیں اور محبت کے راستے میں کوئی کانٹا نہیں ہونا چاہیے. جس کانٹوں کو نکال دو مت ڈرو, یہ مردانگی کی علامت نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں کیا میری مردانگی میں کسی کو شبہ ہے؟ مجھے نہیں ہے. کتنے اللہ والے دیکھ لیجئے کہ مجھے نہیں رکھتے, کیا ان سے دعا کراتے نہیں کراتے؟ جتنے اکابرین دیکھ لیجیے تبلیغی جماعت کے بڑے بڑے علماء کو دیکھ لیجیے, کسی کی مونچھیں نظر نہیں آئے گی. دعا انہیں سے کراتے, جن کی مونچھیں ہوتی ہیں ان سے نہیں کراتے. لہذا مردانگی اس کا نام نہیں ہے میرے دوستوں, یہ عزت نہیں ہے, یہ عزت اس میں نہیں ہے, بلکہ عزت اللہ کے ہاتھ میں, دین میں عزت ہے. عزت جو ہے وہ دین کے اندر ہے. لہذا ایک آدمی ہے, ایک آدمی بڑی بڑی مونچھوں والا بٹھا دیجیے, بڑی بڑی مونچھیں ہو جس کی, ایک کرسی پر اس کو بٹھا دیجیے اور ایک طرف ایک دین کے خادم کسی عالم کو بٹھا دیجیے. میں پوچھتا ہوں کس کی عزت زیادہ ہوگی بتاؤ, مونچھے والوں کی یا دین کی؟ جس کی مونچھیں نہیں اس کی, دین والے کی ہوگی نا. مونچھے والے کی کہ صاحب بڑی بڑی مونچھیں, ارے صاحب کتنے بڑے آدمی, آپ میرے لیے دعا کیجیے گا. کبھی مونچھوں والوں سے دعا کرائے گا؟ ارے کیا کرتا ہے, یہ مردانگی مردانگی پتہ نہیں کہاں سے یہ آ گئی. اس منہ سے ایک بچہ تو پیدا کر نہیں سکتا. کہ مردانگی ہے تو ٹھیک ہے, ایک بچہ ہی پیدا کر کے دکھا کہ ہم تسلیم کریں گے بھائی بہت بڑی ہے. میاں عزت اللہ کو خوش کرے, دین میں عزت ہے یاد رکھنا, مونچھوں میں عزت نہیں ہے. کہ صاحب مونچھے کاٹنے سے ہم بے عزت ہو جائیں گے, یہ عزت صحیح عزت ملے گی. اور مونچھے والے کو دیکھے تو ڈر بھی لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون آدمی آ گیا, سی آئی اے والا آ گیا یا ایف آئی اے والا آ گیا یا ایف بی آئی والا آ گیا. سب ڈر جاتے ہیں, بچے بھی ڈر جاتے ہیں. اب اس میں ایک بات بھی سنی, ایک دفعہ ایک عالم اپنے ان کا دوست تھا, تو اس کی داڑھی نہیں تھی. اس نے کہا کہ آپ میرے گھر چلیے. انہوں نے کہا اچھا بھائی چلتے, دوستی تھی. تو وہ بچے کو لے کر آئے کہ صاحب بچہ روتا ہے, آپ اس کو دم کر دیجیے. تو بچے نے جیسے ہی لے کر آیا تو وہ مولوی صاحب کو دیکھ کر رونے لگا, چیخ مار کر رونے لگا. تو اس نے مذاق میں کہا, اس نے کہا دیکھا مولوی صاحب میں داڑھی اس لیے نہیں رکھتا, بچے ڈر جاتے ہیں, بچے ڈر جاتے ہیں. اس نے کہا نہیں بھائی یہ بات نہیں ہے, بات اصل میں یہ ہے کہ وہ تم کو دیکھتا تھا اور اما کو دیکھتا تھا. بچہ اما اور ابا کے درمیان میں سوتا ہے نا, کل رات کو تمہارے گال پر ہاتھ پھیرتا تو وہ بھی چکنے, اور پھر اما کے گال پر ہاتھ پھیرا وہ بھی چکنے. تو وہ سمجھتا تھا میری دو اما ہیں, میری دو اما ہیں. تو آج اصل میں اس نے ابا دیکھا تو اس لیے ڈر گیا وہ, کیونکہ اما سے جو ہے, اما سے تو کہتا ہے اے اما چما نکال کھانا دے. اما سے تو کیا کیا کہتے ہیں بچے, کیوں صاحب لاتے مارتے ہیں گھوسے مارتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں نکال پیسہ تیری میں دیکھوں گا, تڑیاں دیتے ہیں, اما کو بھی دھمکی دیتے ہیں. لیکن ذرا ابا کو تو بولے, ابا چبا بولے ذرا, ابا کٹا ہی چبا جائے گا اس کو. اما کو تو بولتا ہے اما چما کھانا لاؤ, اما چما یہ کرو, بولتا ہے نا بھائی. ایسا ہی ہے نا ہر آدمی، ہر بچہ اپنی اماں کو بولتا ہے، لیکن ذرا ابا کو بولے وہ ابا چبا لا پیسہ دے تو ابا اس کو کچا ہی چبا جائے گا، تو ابا سے ڈرتے نا. ہاں اصل میں آج اس نے ابا دیکھا، پہلے تک یہ سمجھتا تھا میری دو اماں ہیں، آج ابا دیکھا لوگ ابا کی ڈر ہوتا ہے اس لیے ڈر کے رونے لگا. ارے بھائی یہ سب باتیں سب، لیکن بھائی دیکھو خود سوچے ذرا کہ داڑھی رکھنے میں ذرا کبھی اکیلے میں بیٹھ کر سوچے کہ مجھے عزت ملے گی یا میری بے عزتی ہوگی، خود سوچ لے تو. اور اللہ سے سب چھوڑے، عزت کوئی حقیقت نہیں ہے، واللہ عزت کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ دیکھے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے، یہ سوچ لیں. اور بتائیے ہم اللہ اور رسول کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ زمانے کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں کہ بیوی کے جی صاحب اگر داڑھی رکھوں گا تو میری بیوی ناراض ہو جائے گی؟ بھائی ہم بیوی ہمارے قبر میں کام آئے گی؟ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے آئے میرے دوستو، بیوی کو خوش کرنے کے لیے نہیں آئے. بھائی مہربانی کرو اس کو بند کر لو، تم کو اتنی گرمی کیا چڑھ رہی ہے؟ تم کافور کی کھولی دو تین دن کھاؤ تاکہ گرمی نکلے، اتنی گرمی ہے مجھے سینا کھول کھول کے دکھا رہا، سینا بند کر کے بیٹھنا چاہیے، ادب کے خلاف ہے، گرمی کو برداشت کرو. تم کو جتنا پسینہ آ رہا ہوگا اس سے زیادہ تو مجھ کو آ رہا ہے. لہذا بند کر کے رکھو، ارے گرمی کا علاج کافور کی گولی تین دن کھاؤ، انشاءاللہ تعالی گرمی دور ہو جائے گی. اور اگر 40 دن کھا لو تو پھر کبھی ٹھنڈ گرمی ہوگی نہیں، لیکن نہ کھانا، برداشت کرو گرمی کو، برداشت کرو. خلاف ادب کام ٹھیک نہیں ہے نا، دین کی بات کو ادب سے سنیں. تو حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ جب دیکھا کہ شیخ شمس الدین تبریزی، شیخ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ، اچھا دیکھو بھائی میں جو داڑھی کے متعلق بتاتا ہوں کہ اصل مسئلہ بھی یہی سمجھا دیتا ہوں کہ ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا واجب ہے، ایک مٹھی داڑھی، کم سے کم مسئلہ تو صحیح معلوم ہو، کیونکہ بعض لوگ ہیں رکھنا تو چاہتے ہیں، ارادہ ہے، ذرا تھوڑی سی ابھی وہ ہوتی ہے، ذرا ڈر لگا ہے، دنیا کا ڈر لگا ہوا ہے، لوگ بولیں گے ملا، اور بیوی بھی ناراض ہو جائے گی، لوگ کہیں گے صاحب داڑھی رکھ لی، چاہتے تو ہیں یہ بھی رکھنا، ہر مومن کون ہے تو نہ رکھے گا. لہٰذا تھوڑی سی کہتے ہیں ذرا ابھی تھوڑے سے دن اور ذرا ذرا چکھنے گالوں کا مزہ لے لیں، لیکن کم سے کم مسئلہ صحیح سیکھ لے تاکہ جب داڑھی رکھے تو صحیح داڑھی رکھے، شرعی داڑھی رکھے، عقلی کی نہ رکھے. کیونکہ بازے لوگ داڑھی تو رکھ لیتے ہیں لیکن ایک مٹھی نہیں کرتے، اس چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتے. ایک شاعر کہتے ہیں کہ کیوں مسٹر و ملا کے ہو ماں بہن میرے دوست، کیوں مسٹر و ملا کے ہو ماں بہن میرے دوست. ماں بہن مت سمجھنا، ماں بہن مانے درمیان کے، یعنی مسٹر اور ملا کے درمیان میں. یہ بھائی ترجمہ کرنا بہت ضروری ہے اس زمانے میں، سمجھانا پڑتا ہے ورنہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. کیوں مسٹر ملا، کیوں مسٹر و ملا کے ہو ماں بہن، ماں بہینا، ماں بہینا ہے نا قرآن شریف میں، جیسے تو مراد ہے کہ درمیان میں. کیوں مسٹر مسٹر و ملا کے ہو ماں بہن میرے دوست، داڑھی کو ایک مشت، داڑھی کو ایک مشت بڑھا کیوں نہیں لیتی. بازے داڑھی تو رکھتے ہیں لیکن وہ ایک مٹھی جب تک نہیں ہے، وہ داڑھی عقلی تو کلائے گی، شرعی نہیں، اللہ کی پسندیدہ داڑھی نہیں کلائے گی. لہٰذا ایک مٹھی رکھے، ادھر سے بھی سامنے سے بھی ایک مٹھی، ادھر سے بھی ایک مٹھی، ادھر سے بھی، لیکن ایسے نہ رکھے داڑھی کو، ایسے کم سے کم صحیح مسئلہ سیکھ لیں تاکہ ایک مٹھی داڑھی پوری ہو جائے. اور مٹھی، ایک صاحب کو میں نے پوچھا کہ یار کیا تمہاری داڑھی کو چھوٹی معلوم ہوتی ہے؟ کہتے نہیں ایک مٹھی پوری ہے. میں نے کہا اچھا ناپ کے دکھاؤ، یہاں سے ناپ لگا ایسے، تو میں نے کہا واقعی یہاں سے تو پوری ہو جائے گی، میں داڑھی کو یہاں سے ناپا جاتا ہے، تھوڑی سے یہ، تھوڑی سے ادھر سے داڑھی ناپی جائے گی، یہاں سے ادھر سے، یہ دیکھو ایک مٹھی داڑھی پوری ہے نا، بال باہر، اور ادھر سے یہاں سے ناپے، ایسا نہیں یہاں سے ناپنا شروع کر دے، یا ادھر سے نہ ناپے داڑھی کو، ایک مٹھی داڑھی ادھر سے ہو. اور پھر مٹھی اپنی ہو، پتا چلا اپنے پوتے کو یا اپنے چھوٹے سے بیٹا اس کی مٹھی لگا دی، تو پوچھا مولوی صاحب نے کیوں بھائی تمہاری داڑھی چھوٹی؟ کہا مولوی صاحب ایک مٹھی داڑھی ہے، اب کس کی مٹھی رکھی ہے؟ کہ وہ میرے بیٹا ہے نا، وہ چھوٹا سا 3 سال کا بیٹا، اس کی مٹھی. نہیں بھائی مٹھی اپنی ہونی چاہیے، مٹھی اپنی ہونی چاہیے، اپنی مٹھی لگا. تو یہ داڑھی کا مسئلہ ہو گیا نا، تاکہ ایک مٹھی میرے دوست داڑھی رکھ لے. اور یہ پورے گال پر ہے، بعض لوگ داڑھی ایک یوں لکیر کھینچ لیتے ہیں، یہ داڑھی اس طریقہ درست نہیں ہے، پوری نچلے جبڑے پر پوری داڑھی ہونی چاہیے. اور مونچھوں کا مسئلہ یہ افضل ہے کہ بالکل برابر کرے، بالکل برابر، مونچھوں سے عزت نہیں ملتی، یاد رکھنا اس بات کو. جو سمجھتے ہیں مونچھے عزت ہے کوئی عزت نہیں ہے مجھ سے، بلکہ لوگ زیادہ ڈرتے ہیں اس سے کہ یہ بہت چنٹ معلوم ہوتا ہے. اور اگر لیکن مجھے رکھنے کا شوق ہی ہے، چلو صاحب شوق ہے تو، لیکن اس کنارے کو کھلا رکھے، اوپر والے ہونٹ کا جو کنارہ ہے اس کنارے کو کھلا رکھے، اپنی مونچھوں کو درست کر لے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ نے شیخ شمس الدین تبریزی رحمتہ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ آپ سے جو دل میں اللہ نے اپنی محبت عطا فرمائی ہے، یہ کیا بات ہے؟ ہم دریا کے کنارے اور پیاسے ہیں، خوشبو کے پاس بیٹھے اور خوشبو سے محروم ہیں. آپ کے جو دل کے اندر محبت ہے، اس محبت میں سے کچھ ذرہ ہم کو بھی دے دیجیے. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ شیخ شمس الدین تبریزی رحمتہ اللہ نے کیا فرمایا کہ چونکہ اللہ والے کب، کوئی اللہ والا دنیا میں ایسا نہیں ملے گا جو اپنے منہ سے کہے کہ میں اللہ والا ہوں، کوئی دنیا میں ایسا نہیں ملے گا. یہ تو بتا دے گا کہ میں غلام ہوں، اللہ والوں کا خادم ہوں، غلام ہوں، اپنے منہ سے نہ کہے گا. اور جو اپنے منہ سے کہے سمجھ جاؤ دال میں کچھ کالا ہے، یہ چکر باز ہے، یہ پیٹو ہے، پیٹو نیچے ہو کے بیٹھو، پیچھے والوں کو چھپاؤ مت، ٹوپی نہیں ہے. اچھا تو کوئی اپنے منہ سے نہیں کہے گا، جو اپنے منہ سے کہتا ہے یہ چکر باز ہے، یہ ضرور دنیا ہٹنا چاہتا ہے، یا مرغے اور بریانیاں کھانا چاہتا ہے، یہ مرغے اور بریانی والا اللہ والا بنا ہوا. تو لہذا شیخ شمس الدین تبریزی رحمتہ اللہ نے کیا فرمایا کہ بھائی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، تم جو مجھ سے اتنا باتیں کر رہے ہو کہ اللہ کی محبت ہم کو دے دی، بھائی ہم کو کیا، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو کچھ خالی ہے. تب مولانا رومی رحمتہ اللہ نے کیا عرض کیا، کیا عرض کیا کہ بوئے میرا گر کسے متنو کنت، بوئے میرا گر کسے متنو کنت، کہ اگر کوئی شرابی شراب پیے، شراب پینے کے بعد منہ کی بدبو کو الائچی کھا کر بجھا لے، لیکن چشمے مست خیشتن راچو سنت، لیکن اپنی مست آنکھوں کو کہاں لے کر جائے گا. یہ میں شراب کا مسئلہ نہیں بتا رہا، شراب پینا حرام ہے، لیکن دیکھو ہمارے بزرگوں نے کن باتوں سے کیا سمجھایا، شراب پینا حرام ہے اور پینے والوں کے لیے لے جانا بھی حرام ہے، وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، کہ خود تو پیتا نہیں ہے لیکن دوسروں کو شراب لالا کر دیتا ہے، وہ بھی حرام ہے. اس کی خرید و فروخت، اس کی لکھت پڑھت کرنے والا، اس کا بنانے والا، اس کا بیچنے والا، چاہے خود نہ پیتا ہو، سب حرام ہے. یا کوئی چمچہ ہے، چمچہ گیری بھی کرتے نا بعض لوگ، خود تو نہیں پیتے لیکن پینے والوں کو لا کر دیتے، یہ بھی حرام ہے. یہ بھی برابر کا شرابی لکھا جائے گا، بدماش لکھا جائے گا برابر کا، بے غیرت. لہذا جو ہے مولانا کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ کوئی آدمی، لیکن شراب کا نشہ کتنی دیر کا، اگر اس شرابی آدمی کو، شرابی آدمی کو آپ جو ہے لیمو چٹا دو، لیمو کھٹاس، سب نشہ اتر جائے گا، دو منٹ کا نشہ مزہ سب اتر جائے گا، بلکہ اگر دو تھپڑ کھینچ کر مارو سارا نشہ ہرن ہو جائے گا. بڑے بڑے جو دماغ خراب جن کا ہوا ہوتا ہے، دو تھپڑ ذرا ان کو لگاؤ تو سب نشہ، ساری مستی اتر جائے گی. یہ تھوڑی دیر کی بس مستی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی محبت کی یہ ہم کیا مراد ہے، اللہ کی محبت کی شراب مراد ہے. اللہ کی محبت کا نشہ میرے دوستو وہ نشہ ہوتا ہے کہ صحابہ نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر دیا، لیکن ان کا یہ عالم کہ ان سے پوچھا جائے بتاؤ کہ تم کو زندگی دی جائے تب کیا کرو گے، کہا پھر ہم اسی زندگی کو اللہ پر قربان کریں گے. یہ کیوں؟ کیونکہ یہ شراب جو زمین سے نکلتی ہے، یہ شراب پی کر یہ بدمائشیاں کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے. اور اللہ کی محبت کی شراب کا عالم یہ ہے کیونکہ آسمانوں سے اترتی ہے، اس کی روح آسمانوں پر اڑتی ہے، یہ بدمائشیاں نہیں کرتا بلکہ اور قلب و روح کو اللہ پر قربان اور اللہ پر فدا کرتا ہے، یہ فرق ہے. بلکہ ان کے پاس کے بیٹھنے والے بھی اس نشے سے وہ لذت حاصل کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنے قلب و روح کو اللہ پر قربان کرتے ہیں، سب بو سن کر بو سے. کیونکہ شاعر کہتا ہے مستی کے لیے بوئے مائے تند ہے کافی، مستی کے لیے بوئے مائے تند ہے کافی، میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے. جو شراب کی بو ہوتی ہے نا بو، وہ بھی جو ہے مست کرتی ہے. شراب کی جو پرانی شراب ہوتی ہے پرانی، وہ اس کی بو بھی بڑی مست کرنے والی ہوتی ہے. دیکھو اتنے مسئلے بھی جانتے ہیں مولوی، لیکن اب دیکھو ہمارے بزرگوں نے ان مسائل میں کیا سمجھایا، مطلب کیا، جو پرانی خوشبو اور پرانی شراب کی بڑی قیمت ہوتی ہے، پرانی خوشبو اور پرانی شراب کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. جو پرانی شراب ہوتی ہے وہ زیادہ قیمت میں ملتی ہے. ایک آدمی تھا، وہ روٹی بیچ رہا تھا، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ روٹی کتنے کی ہے؟ اس نے کہا تازی روٹی ایک روپے کی، تازی روٹی ایک روپے کی، اور جو باسی روٹی ہے کل کی روٹی وہ دو روپے کی. اس نے کہا تازی ایک روپے کی اور باسی روٹی دو روپے کی، یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے جو باسی روٹی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے زیادہ قریب ہے، اس لیے اس کی قیمت زیادہ ہے. کیا عجیب عاشقوں کی باتیں کیسی عجیب ہوتی ہے. تو لہٰذا جیسے پرانی شراب بہت اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، اس کی بو بتاتی ہے، پرانی خوشبو اور پرانی شراب کی بو بتاتی ہے کہ یہ پرانی چیز ہے. اسی طرح سے اللہ والے اسی لیے معرومی فرماتے ہیں کہ خود کبھی ترمی شبت خمرے کوہن خاصا آکے باشد مل، خاصا آکے خمرے باشد مل لدن، کہ پرانی شراب جو ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے، خاص کر کے وہ شراب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانوں سے اترتی ہے. یہ مطلب سمجھا رہے ہیں، یہ دنیا کی شراب کا مسئلہ نہیں سمجھا رہے ہو. کیا مطلب کیا؟ کہ جو اللہ کی محبت کی شراب ان کے سینے میں ہوتی ہے. اب رہی صاحب کہ یہ شراب ملتی کیسے، یہ شراب کیسے ملتی ہے؟ اللہ کی محبت کی پاک والی شراب، کیونکہ جو دنیا کی شراب پیتا ہے وہ ناپاک ہے، اپنے پینے والوں کو بھی ناپاک کر دیتی ہے. لہذا کتنے لوگ ہیں شراب پی کر اپنی ماں کے ساتھ بھی زنا اور بدماشی کرتے ہیں، یہ ناپاکی ہے نا، ناپاک پی کر ناپاک کام کرتے ہیں. اور اللہ والے جو اللہ کی محبت کی پاک شراب پیتے ہیں خود بھی اپنے قلب و جان کو اللہ پاک پر فدا کرتے ہیں، ان ناپاکوں سے اپنی زندگی کو پاکیزگی میں لے کر آتے ہیں، بلکہ ان کے پاس کے بیٹھنے والوں پر بھی یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ اپنی ناپاک زندگی کو پاکیزگی کی طرف لے آتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے نا، یہ ہے شراب کا فرق. تو رومی نے کیا رکھ کیا آپ، اگر کوئی شرابی شراب پی کر اس کی بدبو بو کو چھپا لے، لیکن ظالم اپنی آنکھوں کی مستی کو کہاں لے کر جائے گا، اس کی آنکھیں بتا دے گی کہ یہ جو ہے اللہ کی محبت کی شراب پیے گئے. بس شیخ شمس الدین تبریزی سمجھ گئے کہ یہ میری جان چھوڑیں گے نہیں. بس لہٰذا پھر کیا عالم ہوا، مولانا رومی خود فرماتے ہیں، کہ میں مولوی تھا، مولوی نشد ہرگز مولائے روم، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، کہ پہلے میں صرف ایک مولوی تھا کہ جس سے لوگ سیکھتے تھے، لیکن اس کے بعد میں مولائے روم بن گیا. کیسے؟ تا غلام شمس تبریزی نشد. پھر عالم یہ ہوا کہ 500 علماء سے فرمایا کہ بھائی اب میں نے جو ہے اب میں اللہ کی محبت سیکھوں گا. اتنا دن تو جو اللہ اور رسول کا نام ہماری زبان پر تھا، اب ہم اس اللہ اور رسول کے نام کو اپنے دل میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، لہذا اب آپ کو سلام. لہذا علم یہ ہوا کہ بادشاہ کا سرگا نوازا 500 علماء کا استاد اپنے شیخ کا بستر سر کو اٹھا کر جگہ جگہ پیچھے پیچھے گھوما کرتے تھے. لہذا آج ان کی مثنوی مولانا روم جس میں 28,500 اشعار ہیں، 28,500 اشعار ہیں، آج علماء اللہ والے انہی اشعار سے پڑھ پڑھ کر انہی اشعار سے اللہ کی محبت سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں. یہ عالم ہوا. آج 800 سال گزر گئے، 800 سال گزر گئے، لیکن ان کے اشعار آج بھی زندہ ہیں. کیا بات تھی؟ مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نشد. میں ایک عام مولوی تھا، لیکن اس کے بعد مولائے روم بن گیا. کیسے؟ جب تک میں نے اپنے شیخ اور مرشد کی غلامی نہ کی. یہ ہے میرے دوستو اللہ والوں کی غلامی کا حال. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ کوئی عاشق نہیں بنتا لیکن جب تک عاشقوں کی صحبت میں نہ بیٹھے، عاشق نہیں بنتا جب تک عاشقوں کی صحبت میں بیٹھے نہ بیٹھے. اور رہی بات کیا کرے ان کی صحبت میں بیٹھ کر، خاموش رہے، خاموش بھی بیٹھ جائے. دیکھو اگر کوئی آدمی، میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی آدمی رات کی رانی کے نیچے چارپائی ڈال دے، اور سو جائے، صبح اٹھے گا دماغ معطر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بتائیے بھائی، دماغ میں خوشبو ہوگی کہ نہ ہوگی؟ صبح اٹھے گا دماغ خوشبودار ہوگا. فرمایا ایسے ہی اگر اللہ والوں کے ہاں بستر بھی ڈال دو تو بھی اللہ کے نور سے دل و دماغ روشن ہو جائیں گے. ایئر کنڈیشن تقریر نہیں کرتا، لیکن خیال کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اگر کوئی اللہ والا تقریر نہ بھی کرے، بلکہ تقریروں کا عاشق ہونا یہ ذوق اچھا نہیں ہے، کیونکہ کوئی آدمی ایک تقریر آج اچھی کر رہا ہے کل نہیں کر سکا، اللہ اس کی زبان بند کر دے تب کیا حال ہوگا؟ کیا اس کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس چلا جائے گا؟ اس کا مطلب ہے یہ بے وفا ہے، وفاداری یہ ہے کہ تقریر کا عاشق نہیں بلکہ مقرر کا عاشق ہو، یہ وفاداری ہے میرے دوست. کیونکہ آج بتائیے کسی آدمی نے کسی کو اپنا رہبر شیخ بنایا، اب وہ تقریر اچھی کرتا ہے، اب دوسرا آیا تو اس سے زیادہ اچھی تقریر کرتا ہے تو کیا اس کو چھوڑ کے اس کے پاس چلا جائے گا؟ یہ تو بے وفائی ہوئی نا بھائی. لہٰذا عاشق تقریر نہیں بلکہ عاشق مقرر بنے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا, خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا عرض کیا, فرماتے ہیں کہ کیا نظر نہ مجھ پر ڈالی جائے گی. اللہ والوں کی نظریں یہ کام کرتی ہیں. اب کیا فرماتے ہیں, بس سنا کے ختم کرتا ہوں. کیا نظر نہ مجھ پر ڈالی جائے گی, کیا میری فریاد خالی جائے گی, کیا نظر نہ مجھ پر ڈالی جائے گی, کیا میری فریاد خالی جائے گی. یعنی اے اللہ والے, کیا آپ اپنی وہ نگاہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور جس دل کے اندر اللہ کا تعلق, اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, کیا ان نگاہوں سے آپ ہم کو نہ دیکھیں گے کہ جن کے اثر سے کتے پر نگاہ پڑی تو وہ کتا بھی جو ہے سارے کتے اس کے سامنے ادب سے بیٹھتے تھے. کیا وہ نظر مجھ پر نہ ڈالی جائے گی, کیا نظر نہ مجھ پر ڈالی جائے گی, کیا میری فریاد خالی جائے گی. کیا فرمایا, بے سوالی بھی نہ خالی جائے گی, ہر بات آنکھوں سے پالی جائے گی. بے سوالی بھی نہ خالی جائے گی, ہر بات آنکھوں سے پالی جائے گی. کیونکہ جو سائل ہوتا ہے نا, سائل جو سوال کرنے والا, اس کی آنکھوں میں بھی سوال ہوتا ہے, اس کی آنکھیں بھی بہت کچھ گفتگو کرتی ہیں. اور جو 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 جس سے سوال کرنا ہوتا ہے وہ آنکھوں سے پتہ چلا لیتا ہے کہ کیا آنکھوں سے کیا کہنا چاہتا ہے یہ. کیوں صاحب؟ ارے میاں یہی نہ سمجھ میں آئے, چلو اور آسان سمجھاتا ہوں. بعض عاشقی ہے, عاشقی گفتگو سن لو, سمجھو. اگر عاشق ایسے کر دے بتاؤ کیا مطلب ہے, کچھ ہے نا مطلب اس کا. کیوں صاحب؟ یہاں والوں کو نہیں سمجھ میں آیا. دیکھو میں نے ایک بار وہاں والوں کو سمجھایا کہ اگر کوئی عاشق اپنی معشوقہ کو ایسے کر دے تو بتاؤ اس کا کچھ مطلب ہے کہ نہیں ہے. تو کیا آنکھوں میں اثر ہے نا, بس ایسے ہی میرے دوستو. اللہ والوں کی نظر, اللہ والوں کی نظر اپنے اوپر ڈلوا لے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ, ایک اللہ تیرے بندے کی نظر ایک کتے پر پڑی, وہ کتا دہلی میں جہاں جاتا تھا تو سارے کتے اس کے سامنے ادب سے بیٹھتے تھے. کہ اللہ مجھ کو آپ نے انسان بنایا, میرے اس اللہ والے کی نظر میں وہ اثر ڈال دیجئے جو آپ نے ان کی نظروں میں رکھا ہے, اور مجھ کو انسان بنا دیجئے اور پھر مسلمان بنا دیجئے اور پھر پکا مسلمان بنا دیجئے اور اپنی محبت, وہ خاص محبت اور وہ درد عطا فرما دیجئے کہ ہر لمحہ آپ کو خوش رکھوں, ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کروں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بنا لیجئے. یا اللہ ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو غیر اللہ سے پاک فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ جن کو آپ نے داڑھی کی توفیق عطا فرمائی, ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ یہ آپ کی عطا ہے. اور یا اللہ ہمارے جو دوست داڑھی رکھنا چاہتے ہیں, یا اللہ ان کی ہمتوں میں ہمت ڈال دیجئے اور ایک مٹھی داڑھی ہم سب کو رکھنے کی توفیق عطا فرما. مونچھوں کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما اور ٹوپی کی سنت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. شلوار کو ٹخنے سے اوپر رکھنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ تعالی ہمیں اپنا لباس سنت اور شریعت کے مطابق ہو. ہمارا کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا سب شریعت اور سنت کے مطابق ہو. یا اللہ تعالی ہم ایک سانس بھی آپ کی نافرمانی سے کی میں گزارنے سے پناہ چاہتے ہیں. اور یا اللہ تعالی ہماری زندگی کی ہر سانس کو اپنی فرما برداری میں لگا دیجئے, ہمارے دل میں سے غیر اللہ کو پاک فرما دیجئے اور اپنی محبت, اپنا تعلق نصیب فرما دیجئے. ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ فرما دیجئے, اللہ والوں کی محبت آ فرما دیجئے, نیک اعمال کی محبت آ فرما دیجئے اور گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہماری جانوں میں جان ڈال دیجئے, ایسا ایمان, ایسا یقین عطا فرما دیجئے کہ ہر لمحہ آپ کو خوش رکھے, ایک لمحہ بھی آپ ناراض نہ کریں. اور یا اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں کو, ہمارے قصور کو معاف فرما, ہماری گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ چھوٹے گناہ, بڑے گناہ سب کو معاف فرما. یا اللہ دن کے اجالے, رات کے اندھیرے, جو گناہ سب کو معاف فرما. یا اللہ اعلانیہ ہو, چھپ کرو, ہر گناہ کو معاف فرما دیجئے. اور یا اللہ ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرما دیجئے, گناہوں کو چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالی ہم سب کو اپنا پیارا بنا دیجئے. یا اللہ تعالی, ایک بدو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر جا کر جو دعا مانگی تھی کہ اللہ اگر آپ مجھ کو اپنا ولی اور اپنا دوست بنا لے تو آپ کا یہ نبی خوش ہو جائے گا, اور اگر میں گناہوں پہ زندگی گزارتا رہا تو آپ کے نبی کو تکلیف ہوگی اور آپ کا دشمن شیطان خوش ہوگا. یا اللہ ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں کہ اگر آپ ہم کو اپنا پیارا اور اپنا دوست بنا لیں تو آپ بھی خوش ہو جائیں گے, آپ کا نبی بھی خوش ہو جائے گا اور اللہ والے بھی خوش ہو جائیں گے. اور اگر اللہ ہم اسی طرح گناہوں سے زندگی گزارتے رہے تو آپ بھی آپ کو بھی خوشی نہ ہوگی, آپ کے نبی کو بھی تکلیف ہوگی اور آپ کے خاص مقرب بندوں کو بھی تکلیف ہوگی. یا اللہ تعالیٰ آپ اپنے نبی کو خوش فرما دیجئے, ہماری زندگیوں کو تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ اے اللہ تعالیٰ ہماری جانوں میں ہمارے دل میں اپنی محبت کی وہ روح پھونک دیجئے, وہ روح پھونک دیجئے اور ہمارے دل کو اپنی محبت کی آگ سے بھر دیجئے کہ ہمیں ہر لمحہ آپ کو خوش رکھے, ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کرے. یا اللہ ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجئے, یا اللہ صحیح علم عطا فرما اور دین کی سمجھ بھی عطا فرما اور لوگوں کے دل میں ہماری محبت بھی ڈال دیجئے, اور یا اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کی توفیق بھی عطا فرما شرف قبولیت کے ساتھ اور مقبولیت کے ساتھ اور درد دل کے ساتھ. یا اللہ تعالیٰ ہماری تمام ضروریات کو پورا فرما, ہماری دنیا بھی بنا آخرت بھی بنا. یا اللہ تعالیٰ ہمارے دین کے کاموں کے لیے ہمیں ایسا جو ہے اپنے غیب کے خزانوں سے زمین اور آسمان کے خزانوں سے عطا فرما کہ مخلوق کے سامنے ہمیں ہاتھ پھیلانے سے اللہ بچا لیجئے. اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی وہ دعا کہ جو انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ یہ پیشانی یہ سر ہمیشہ آپ کے سامنے جھکائے, غیر کے سامنے کبھی نہیں جھکا, تو یا اللہ ہمارے ہاتھ کو بھی غیر کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجئے, ہمارا ہاتھ صرف آپ کے سامنے پھیلے اور ہم صرف آپ سے بھیک مانگے. یا اللہ ہم سب کو آپ نے اپنا فقیر اور بھیک منگا فرمایا بنایا بتایا ہے. یا اللہ ہم آپ کے فقیر ہیں, ہم آپ کے بھکاری ہیں. یا اللہ ہم آپ سے دونوں جہان کی رحمتیں, دونوں جہان کی عافیتیں, دونوں جہان کی عزتیں مانگتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ ذلت اور رسوائی سے ہمارے پناہ عطا فرما دیجئے, ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے. یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے, ہماری جانوں پر رحم فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے مال کی حفاظت فرما, ہمارے جان کی حفاظت فرما, ہماری آبرو کی حفاظت فرما, ہمارے گھروں کی حفاظت فرما, ہمارے کاروبار کی حفاظت فرما, ہمارے اولاد کی حفاظت فرما. یا اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما دیجئے, اور یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ ہم میں سے جس کی جو حاجات ہیں ان کو پورا فرما دیجئے, یا اللہ جس کی جو پریشانی ہے اس کو حل فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ ہم آپ سے آپ کو بھی مانگتے ہیں, تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. یا اللہ اپنی ذات پاک ہم سب کو عطا فرما دیجئے. یا اللہ اس مسجد میں جتنے لوگ ہیں, یا اللہ ہم آپ سے آپ کے کرم سے بھیک مانگتے ہیں, آپ ہمارے منہ کو نہ دیکھیے, ہماری زبانوں کو نہ دیکھیے, ہمارے اعمال کو نہ دیکھیے. یا اللہ تعالیٰ آپ اپنے کرم پر نظر کر کے ہماری جانوں پر رحم فرما دیجئے, ہم سب کو اپنی ذات پاک عطا فرما دیجئے. ہمارا منہ تو چھوٹا ہے, لیکن اللہ آپ وہ ذات ہیں جو چھوٹے منہ کو بھی بڑا کر دیتی ہے. آپ ہمارے منہ کو بھی بڑا فرما دیجئے, ہمارے دل کو بھی وسعت دے دیجئے, اتنا بڑا ہمارے دل کو فرما دیجئے کہ آپ اپنی ذات, اپنی صفات, اپنی تجلیات, اپنے نور کے ساتھ ہمارے دل میں آ جائیں. یا اللہ تعالیٰ ہمارا جینا مرنا آپ کی مرضی کے مطابق ہو. ولایت صدیقیت کا اعلیٰ مقام ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. اللہ اپنی محبت کا ایسا مزہ دے دیجئے کہ ہم آپ کا نہ بھی بننا چاہیں تو ہم یہی کہیں کہ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, انہی کا ہوا جا رہا ہوں. اگر ہم گناہ کرنا بھی چاہیں تو گناہ کو ہم سے دور فرما دیجئے, ہم کو گناہ سے دور فرما دیجئے, 100% ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, صلی اللہ علی نبی الامی رحمتک یا ارحم الراحمین. اذان ہوگی, اذان کے بعد سنت کے لیے وقت.